أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإطرته الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم بيع ولا تجارة عن ذكر الله. وقال سبحانه وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقم فيه أبدا. ولمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام: وللمؤمن ثلاث ساعات، وساعة يناجي فيها ربه، وساعة مر معاشه، وساعة يخلي بين نفسها ولذة ولذة لا يحل. آج کی تقریر کا ایک ایسا عنوان ہے کہ جو فقہ اسلامی کے کچھ اہم اصولوں کو سمجھے بغیر واضح نہیں ہو سکتا، اور ایک مختصر سی تقریر، ذرا سی ڈرائی اور خشک بھی، تو اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے. اس تقریر کو قرآن کریم کی تین آیتوں اور مولا متقیان کے نہج البلاغہ کے ایک فرمان پر قائم کیا گیا ہے. ان آیتوں کی تلاوت تو ہو گئی ہے، ترجمہ بھی ہو جائے، مولا کی حدیث کا ترجمہ بھی ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ وہ جو میں نے ابتدا میں حوالہ دیا کہ فقہ کے کچھ اصول سمجھنا پڑتے ہیں. پہلی آیت سورہ احزاب کی وہ آیت ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تم سب کے لیے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ یا ایک بہترین ماڈل. دوسری آیت سورہ نور کی ہے کہ جہاں قرآن ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، تو تعریف اس طرح کی جا رہی ہے کہ رجال ان کچھ ایسے انسان ہیں کہ نہ تو تجارت اور نہ ہی بیع، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، خرید و فروخت و تجارت، انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. اور پھر سورہ جمعہ کی وہ آیت آ رہی ہے جہاں بالکل اس کے متضاد ان انسانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، جب وہ کہیں تجارت کی بات دیکھتے ہیں یا کھیل تماشے کی بات، لنفضوا الیہا، دوڑ کے جاتے ہیں، ترکو کا قائمہ، اور تجھے اکیلا اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ نہج البلاغہ ہے، اگرچہ حدیث اتنی مختصر اور آسان ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کو پڑھوں کتاب کی مدد سے، لیکن صرف یہ واضح کرنے کے لیے کہ نہج البلاغہ ہی کا قول میں نقل کر رہا ہوں، کچھ اپنی طرف سے نہیں ہے. یہ نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ، یہ تو خود نہج البلاغہ ہے لیکن اس نہج البلاغہ میں تین حصے ہیں. پہلے حصے میں مولا کائنات کے خطبات ہیں، دوسرے حصے میں مولا کائنات کے مکتوبات ہیں، تیسرے حصے میں مولا کائنات کے کلمات القصار ہیں. مجلس یا تقریر میں اردو میں کر رہا ہوں، عربی میں نہیں، مجھے معلوم ہے. تو پہلے جو حصے کا نام ہے خطبات، سرمنز، مولا کی سپیچز، مجمع عام میں جو مولا نے لوگوں سے کہا. دوسرے کا نام ہے مکتوبات، مولا کی رائٹنگ، وہ تحریریں جو مولا نے یا مولا کی طرف سے لکھ کر کسی نے بھیجی اور مولا نے اس کے آخر میں دستخط کیے، جیسے حاکم شام کے نام کئی خط. اور تیسرا ہے کلمات القصار، شارٹ سینگ، ایک جملہ، دو جملے، تین جملے میں مولا نے کائنات میں حکمت کی اہم اہم باتوں کو جس طرح جمع کیا. کلمات القصار خطبات 200 سے زیادہ ہیں، جو مولا کی رائٹنگز ہیں یا ڈاکومنٹس ہیں وہ تقریباً 80 کے قریب ہیں، کلمات القصار 500 سے زیادہ، تو 390 یعنی نمبر 390. ابھی اس کی تشریح نہیں آ رہی ہے، گرچہ خالی اس کا ترجمہ ہی سمجھئے کہ آج کی تقریر کا آغاز بھی ہے، آج کی تقریر کا اختتام بھی ہے، پھر آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن جو دستور ہے آریٹری کا اس کے اعتبار سے تشریح کی جائے گی. قال علیہ السلام, سید رضی کمپائلر آف نہج البلاغہ لکھتے ہیں کہ مولا نے فرمایا للمومن ثلاث ساعات, ریفرنس پھر دیکھ لیجئے 390 سینگ نمبر 390. مومن کے لیے تین حالتیں ہوتی ہیں, تین ساعتیں ہوتی ہیں. مومن اپنے دن اور رات کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہے. فساعت یناجی فیہا ربہ, ایک حصہ وہ بناتا ہے اپنے دن کا جس میں اسے اپنے رب سے مناجات کرنا ہے, اللہ اور بندے کے درمیان جو بات چیت چل رہی ہے وہ. وساعت یرم معاشہ, اور اپنے دن کا ایک حصہ وہ مقرر کرتا ہے جس میں اپنی معاش اور اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کے لیے سٹرگل کرتا ہے اور دوڑ دھوپ کرتا ہے. وساعت یخلی بین نفسہ و بین لذتہا, اور اپنے دن کا تیسرا حصہ وہ بناتا ہے جس میں وہ اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیتا ہے. کس کام کے لیے؟ بین لذتہا, دنیا کی لذتوں کے لیے. جتنے بھی دنیا میں پلیشرز ہیں, جتنے بھی دنیا میں مزے, البتہ ایک شرط کے ساتھ, بین لذتہا فیما یحل, وہ لذتیں جو حلال کی گئی ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو ترک کر دیتا. یہ تو مولا نے ایک روٹین لائف مومن کی بتائی کہ اس کے دن اور رات کے تین حصے ہونے چاہیے. اور اس کے بعد یہی حدیث چل رہی ہے, حدیث نمبر 390, فرماتے ہیں ولیس للعاقل ان یکون شاخصا الا فی ثلاث. اب وہ پہلی بات تھی اس میں خاص لفظ مومن آیا, دوسری بات تھی ایک ہی کلام چل رہا اس میں لفظ عاقل آیا. فرماتے ہیں اور جو صاحب عقل, جس کو اللہ نے عقل دی, وہ کبھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرے گا, اپنے شہر کو چھوڑ کے نہیں جائے گا, ٹریولنگ میں اپنا ٹائم نہیں لگائے گا. یہاں مومن نہیں کہا, یہاں کہا یہ ہر صاحب عقل کے لیے. لا یکون ولیس للعاقل ان یکون شاخصا, عقل رکھنے والا کبھی شاخص نہیں ہوتا, یعنی در بدر مارا مارا پھرنا, ٹریولنگ کرنا, سفر کرنا, یہاں سے وہاں جانا, الا فی ثلاث, سوائے تین چیزوں کے, تین چیزوں کے لیے وہ سفر کرتا. اس کے بعد فرماتے ہیں مرمتن لمعاش, یہ اردو والی مرمت نہیں ہے کہ میں تمہاری مرمت کر دوں گا, مرمتن لمعاش, ایک روزگار کے لیے. اور سب سے پہلے مولا نے اسی کا تذکرہ کیا کہ ہاں یہ واقعہ ایک پرابلم, یہ واقعہ ایک مسئلہ, کہ فرمائے اس کے لیے اگر آدمی کو اپنی جگہ سے منتقل ہونا پڑے, اس کے لیے سفر کرنا پڑے, یہ صاحب عقل, یہ بالکل ایک جینین چیز ہے. لیکن آج کا موضوع ٹریولنگ ان اسلام نہیں ہے, اس لیے میں اس کو مختصر کر دوں. اور خطوت فی معاد, یا تو معاش کے لیے سفر اختیار کرے گا صاحب عقل, یا خطوت خطوتن, اور یا وہ اپنا قدم آگے بڑھائے گا, خطوہ یعنی اسٹیپ قدم, فی معاد, کسی ایسے فائدے کے لیے جو آخرت میں ملنے والا. سفر حج اسی لیے ہوتا ہے, سفر زیارت اسی لیے ہوتا ہے, سفر عمرہ اسی لیے ہوتا ہے, رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے انڈیا اور پاکستان جانے کی جو لوگ تیاریاں کر رہے ہیں کہ 21 نومبر سے پہلے پہلے ٹکٹ خرید لو, یہ سب اسی میں آتا ہے خطوتن فی معاد, کہ یا قدم وہ بڑھائے گا آخرت کے کسی فائدے کے لیے, اور لذت فی غیر محرم, اور یا وہ انسان سفر کرے گا کسی ایسی لذت اور پلیجر کو حاصل کرنے کے لیے جو حرام نہیں. بس یہ سفر تین چیزوں کے لیے, یا اپنی روزی کے لیے سفر کرو, یا آخرت کے فائدے کے لیے سفر کرو, اور یا پھر انٹرٹینمنٹ کے لیے, پلیجر کے لیے, جوائے ٹرپ, لیکن غیر محرم, شرط یہ ہے کہ وہ حرام نہ ہو. تو یہ تین آیتیں اور چوتھی یہ مولا کی حدیث, یہ جو خطبے میں تلاوت کی گئی, یہ ہماری آج کی اس مختصر سی تقریر کا عنوان بن رہی ہے. جو اب مجمع خطبے کے مقابلے میں ڈبل ہو گیا, اس لیے جو جملہ دوہرا دوں کہ اس تقریر کا عنوان بن رہی ہے جو اپنے ابتدا ایک دو فقہی اصول کا تقاضا کرتا, اور میں اس کو کوشش کروں گا کہ اس خشک چیز کو ذرا آسان کر دوں, اور پھر تقریر انشاءاللہ مختصر سے وقت میں مکمل ہو جائے. بہت بڑا ایک مسئلہ شریعت میں جو ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں تاریخ, سیرت, مختلف واقعات اور حالات انبیاء اور ائمہ کے یہ پڑھنے کے بعد یہ غور نہیں کیا جاتا کہ جو اس کا میسج ہے وہ ہمارے لیے ہے بھی کہ نہیں. کیا مطلب ہوا اس جملے کا؟ دیکھیے یہ لاسٹ فقہ کلاس میں نے حضرت مریم کے روزے کا تذکرہ کر کے یہ بتا دیا کہ وہ حرام روزہ بھی. اب قرآن کریم میں تذکرہ آ گیا تو اس سے بہتر روزہ کون سمجھا جائے گا جس کو قرآن کوٹ کر رہا ہے اور مریم معصومہ کے حوالے سے کوٹ کر رہا ہے. جناب مریم تو وہ خاتون ہے کہ جن کا نام لے کر قرآن نے کہا کہ یہ معصومہ, اور اس کے بعد بھی پتا چلا کہ جو ان کا عمل ہے وہ ہمارے لیے حرام ہو گیا. لیکن یہ خالی جناب مریم یا بالفاظ دیگر پیغمبر سے پہلے والی مقدس شخصیتوں کے لیے اصول نہیں, یہ خود چہردہ معصومین کے لیے بھی اصول. ہمارے مراجع جب مسائل پر بحث کرتے ہیں تو دو لفظ استعمال کرتے ہیں جن میں سے ایک لفظ مجلسے سننے والا مجمع جانتا مگر بالکل برابر سے دوسرا لفظ آتا. فرماتے ہیں کہ وہ فلاں مسئلے کے لیے آپ نے جو حدیث پیش کی یا قرآن کی آیت جو کوٹ کی ہے, یہ آیت تقصر و سندن, آیت میں یہ لفظ نہیں آئے گا حدیث میں آئے گا, یہ آیت جو ہے اس کی سند میں کمزوری ہے. ہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں کم از کم 35 کے اوپر والا مجمع جس کا کوئی پرابلم انگلش اردو نہیں کہ یہ آیت کی, یہ آیت نہیں اس روایت کی سند کمزور ہے, مگر بالکل برابر سے ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے تقصر و سندن و دلالتن. دوسرا لفظ یہ آتا ہے کہ نہیں سند بالکل ٹھیک ہے, جیسے قرآن کی آیت تو معتبر حدیثوں میں سے کچھ, دلالت کمزور. اس کا مطلب کیا ہوا کہ واقعے سے جو پیغام آپ نکال رہے ہیں واقعہ معتبر ہے, وہ پیغام جو آپ نکال رہے ہیں یہ غلط نکال رہے ہیں. اب اس میں کوئی مزید خشک بحث کیے بغیر ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کر دوں, یہ بات کے دو حصے ہیں لیکن میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک حصہ ہے تو وہ ایک حصہ آ رہا, وہ یہ کہ سیرت اہل بیت جو ہمارے سامنے آتی, جو جملہ ہمارے یہاں مراجع کے درمیان رائج ہے کہ سیرت کی زبان نہیں ہوتی, وہ صرف یہ بتاتی ہے کہ یہ واقعہ ہوا امام نے یہ کیا. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں بھی یہی کرنا ہے؟ پہلی بات. اور اگر ہمیں یہی کرنا ہے تو بطور واجب ہی کرنا ہے کہ مستحب کرنا ہے؟ یا یہ کہ اگر امام نے کیا تو کیا یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہمارے لیے حرام ہو امام کے لیے جائز ہو؟ واقعہ موجود ہے, واقعہ صرف یہ بتاتا ہے کہ فلاں موقع پر امام معصوم نے یہ عمل انجام دیا, واقعہ کی زبان نہیں. وہ اب یہ نہیں بتا رہا کہ یہ عمل کس نیت کے ساتھ کس طریقے کے ساتھ انجام دیا گیا. ہاں امام کا اپنا جو قول ہوتا جائے ہمارے ماننے والوں یہ کرو, قول کی زبان ہوتی, وہ یہ بتا دیتا ہے کس سے ایڈریس کیا جا رہا ہے, کس حد تک ایڈریس کیا جا رہا, عمل کی واقعے کی کوئی زبان نہیں ہوتی. یہ حوزہ علمیہ نجف اور قم میں اجتہاد کی تعلیم میں ایک محاورہ رائج ہے, اب اس کو سمجھی لیکن مختصر, بہت زیادہ خوش گفتگو کر کے اور پھر آج کے موضوع کو بالکل ہٹا کے تقریر کرنے کا ارادہ نہیں. وہ یہ کہ امام بار بار ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں تمہاری ذمہ داری نہیں, بہت سی چیزیں ایسی. اور یہ مسئلہ کسی حد تک عوام اور علماء کے درمیان بھی بنتا, شاید اس شب جمعہ کی جو میری آخری تقریر ہوگی رمضان سے پہلے کی, تھوڑا سا تذکرہ علماء اور عوام کے حوالے سے اس میں آ جائے. میں آج کی تقریر میں اس کو نہیں لانا چاہتا ہوں. نہج البلاغہ, عثمان ابن حنیف کے ہی نہج البلاغہ, اس کا خطبہ نہیں لیٹر نمبر 40 اور 50 کے بیچ کا کوئی لیٹر ہے عثمان ابن حنیف, اس میں مولانا نے وضاحت کے ساتھ یہی اصول بتا دیا جو ابھی میں مختلف حدیثوں کی مدد سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ عثمان ابن حنیف, اب بالکل لیٹر کے شروع میں اگر آپ ہیڈنگ میں دیکھیں گے, ہیڈنگ ہوگی مولا کے گورنر ولیمے میں گئے تو مولا نے ان کو کنڈیم کیا کہ اس ولیمے میں کیوں گئے, جہاں پیسے والوں کو بلایا جا رہا تھا غریبوں کو دھتکارا جا رہا تھا. تو ایک اصول ہے جس کا تعلق خالی ولیمے سے نہیں ہے, اس کا تعلق کبھی مجلسوں سے بھی ہوتا ہے, اس کا تعلق کبھی مسجدوں سے بھی ہوتا ہے, اس کا تعلق کبھی عام تقریبات سے بھی ہوتا. اصول اس کا ابتدا بالکل شروع کا جملہ یہ کہ تمہیں پتا کہ تمہارے امام نے اس دنیا سے کیا لیا, فقط دو روٹیاں اور کپڑے کے دو چھوٹے سے ٹکڑے. لیکن فوراً آگے لکھا یہ ہمارے لیے تم یہ نہیں کر سکتے ہو, اس لیے تم یہ نہ کرو, تمہیں تو صرف یہ کرنا کہ کم سے کم جتنے واجبات ہیں اس کا خیال کر لو. تب یہ والا جو اصول مولانا نے بہت مختصر طریقے سے عثمان ابن حنیف کے نام خط میں لکھا, اس کو ذرا میرے الفاظ میں آپ سمجھیے کہ اہل بیت جائز چیزوں میں بھی, جائز جو چیزیں اس کے اندر میکسیمم پہ جا کے عمل کرتے ہیں, ماننے والوں سے منیمم چاہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں اگر اس سے زیادہ کچھ کر سکتے ہو تو کرو, لیکن ہمارے معیار پہ تو تم کبھی نہیں آ پاؤ گے. چنانچہ اسکول کی مثال میں اکثر دیتا ہوں, اور مجھے نہیں پتا کہ یہاں کے اسکولوں کا سسٹم کیا ہے, انڈیا اور پاکستان کے اسکول, 100 نمبر کا اگر ایک پرچہ تو اس کے اندر 33% پاسنگ مارکس, جو یہ 33 نمبر لے لے گا وہ کامیاب قرار پائے گا, اگلی کلاس میں پہنچ جائے گا. مگر ایک ایسا ذہین طالب علم بھی ہوگا جو 100 میں سے 100 لے گا, کم از کم میتھ میں تو ممکن ہے نا کہ 100 میں سے 100 لے لے گا. اب اہل بیت خود 100 میں سے 100 والے, یہ بھی میں مجبوری میں کہہ رہا ہوں کیونکہ 100 کے اوپر کوئی عدد نہیں, 100 میں سے 100 عمل کرتے, لیکن ہم سے کہتے ہیں تمہاری ذمہ داری نہیں ہے 100 میں 100, تم تو اگر 33 لے لو تب بھی بہت غنیمت, اور اگر بہت ہوئے تو چلو 30 نہیں 40 50 60 تک آ جاؤ, لیکن نہ تم 100 میں سے 100 لے سکتے ہو نہ ہی تم سے اس چیز کی توقع اور تقاضا کیا جا رہا, تمہارے لیے 33 ہے ہمارے لیے 100. اب یہ فرق ذہن میں رکھے بغیر واقعات کو سمجھنے میں پریشانی ہوتی. شہزادی کا اپنا حجاب, اب جو شہزادی زبان سے فرمائیں کہ کیسا حجاب ہماری مومنہ کو کرنا, وہ تو حکم شریعت بنے گا, لیکن شہزادی کا عمل اگر ہم کو نظر آیا کہ اندھا بھی آئے گا تو مثلا وہاں سے چلی جائیں گی, اپنی آواز تک کا پردہ کریں گی, اپنے پیروں کے نشان تک کا پردہ کریں گی, تو یہ سیرت میں آ گیا کہ شہزادی اس طرح سے زندگی گزارتی. مگر یہ جو شہزادی کے واقعات ہیں اس سے یہ کہاں پتا چل رہا کہ یہی ان کے ماننے والوں کے لیے بھی واجب نہیں, یہ 100 میں سے 100 پہ عمل ہو رہا ہے اور ہم اپنی مومنہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم 33 پہ عمل کرو. اچھا اب یہ پتا کیسے چلے کہ اس میں 100 کیا ہے 33 کیا ہے, یہی وہ جگہ ہے جہاں مرجع کی اور تقلید کی ضرورت پیش آتی. تو اہل بیت کے اثاث جس معیار پہ جا کے زندگی گزار رہے ہیں, کیا 100% وہی ہمیں بھی کرنا ہے؟ یہ تو ہماری طاقت ہی سے باہر. بلکہ مجالس میں ایک اشارہ آتا ہے حضرت آدم کے واقعے کی جانب, کہ جو درخت کا پھل کھایا وہ پھل بل کچھ نہیں تھا, وہ مقام اہل بیت کی تمنا تھی کہ میں ان جیسا بن جاؤں, وہ اللہ کو اتنا ناگوار اور ناپسندیدہ گزرا کہ ان کو اس جنت سے اس طرح سے نکالا گیا. تو یہ تو ناممکن کام, ہم سے کیا چاہ رہے ہیں یہ ان کے واقعات سے پتہ نہیں چلے گا, یہ ان کے اقوال سے پتہ چلے گا. اہل بیت اطہار کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں نارملی ایسی زندگی نظر آتی کہ جس کی وجہ سے بعض بہت ہی ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں انٹرٹینمنٹ اور پلیجر کا تو کوئی کنسیپٹ ہے, اسلام مکمل طور پہ بس اتنی خشک اور ڈرائی قسم کی لائف کا عادی کہ جس میں مسلح ہے اور سجدے ہیں اور رات بھر کی شب بیداری ہے اور اعمال ہیں اور دعائیں ہیں اور قرآن کی آیتیں اور بس, کوئی مزہ کوئی لذت کوئی انٹرٹینمنٹ اس کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں. پھر اہل بیت کے کچھ واقعات میں یہ جملے آئے بھی ہیں, راوی نے جا کے پوچھا مولا امام کسے کہتے ہیں؟ کہا جو کھیل کود میں اپنا وقت نہیں ضائع کرتا. ساتویں امام بکری کے بچے کو لے کے داخل ہوئے, مشہور واقعات ہیں, میں خالی اشارہ کر رہا ہوں. اس زمانے میں بکری کا بچہ ہی بہترین کھلونا ہوتا, اور آج بھی دیہاتوں میں اس سے بہتر کھلونا کوئی نہیں ہوتا. راوی نے کہا مولا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ امام کھیل کود کی جانب نہیں جاتا یہ صاحبزادے, تو کہا خالی دیکھا بھی خیر تو جاؤ, پھر وہ واقعہ مکمل ہوتا. کہ امام ساتویں امام بچپنے کے اندر اس سے کہتے ہیں کہ دیکھ کیا رہی اس جدیل رب, اے بکری اپنے رب کے آگے سجدہ کر. کہ یہ دیکھو تم کھیل سمجھ رہے تھے, کھیل نہیں تھے. نویں امام کا واقعہ, مامون رشید عباسی بغداد کی گلی سے گزر رہا ہے, نویں امام 8 سال کی عمر ہے وہاں کھڑے, وہ جاتا ہے شکار کے لیے, جاتے جاتے ایک سوال کرتا ہے کہ تم یہاں کیوں کھڑے ہو, باقی بچے تو بھاگ گئے, واپس آتا ہے تو آتے آتے ایک سوال کرتا, تو اس سوال کے اندر بھی امام نے یہی فرمایا, وہ شکار کرنے گیا تھا, شکار کر کے آ رہا ہے اور بعض 100 بعض نے مچھلی پکڑی, تفصیلات کا وقت نہیں. امام نے یہی تو اس کے آخر میں کہا تھا کہ بادشاہوں کے پاس کچھ ایسے باز ہیں جس کی مدد سے وہ مچھلی کا شکار کرتے ہیں اور خاندان اہل بیت کا امتحان لیتے ہیں, اور ہم ان تمام چیزوں سے بڑی, یہ کھیل کود یہ تماشے یہ شکار وغیرہ یہ ہمارا کام نہیں.
بحرال دانا کا جملہ کہ جب کربلا مولا میں متوکل امام مظلوم کے روزے کو ڈھانے کی کوشش کر رہا اور وہ سامرہ آتے ہیں کہ کیپیٹل سٹی ہے یہاں کوئی موومنٹ چلایا جائے تو گیارہویں امام کو دیکھا پہچانتے نہیں تھے کہ یہ کون کیوں نہیں پہچانتے تھے اس کا ریزن اسی سال کی محفل میں نے پڑھا لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جب دیکھا کہ وہ کونے میں کھڑے ہیں بچے کھیل رہے ہیں تو یہی تو کہا کہ میاں صاحب زادے سب کھیل رہے ہیں اور آپ نہیں کھیل رہے شاید آپ کے پاس کھیلنے کی چیز نہیں ہے اور میں کھلونا لا دوں تو یہی جواب دیا ہم کھیلنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ ہم نے تمہیں بیکار اور کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا ایک سلسلہ ہے واقعات کا ہر امام کے حالات میں ایک آدھ واقعہ ایسا مل جاتا مگر یہ وہی سارے واقعات ہیں جن کا خلاصہ یہ کہ کیا یہی چیز ہم سے اور ہمارے بچوں سے بھی کہی گئی کہ تمہارے بچے بھی نہیں کھیل سکتے یا نہیں یہ اہل بیت اثار 100 میں سے 100 والے مسئلے پہ جا رہے ہم سے 33 والے مسئلے کا تقاضا کر رہے ہم سے 33 والے مسئلے کا تقاضا کر رہے جو نہج البلاغہ تھی اس روایت سے لے کر 12ویں امام کی اس روایت تک جاتا ہے پہلے اور آخری امام کی دو مثالیں دوں اور پھر آگے اس کو موضوع کو آگے بڑھاؤ کہ جس میں مولا نے کہا کہ مومن اپنے دن اور رات کا ایک حصہ اس کام کے لیے نکال کے رکھے کہ جس میں اس کو حلال لذتیں لینا وہی لفظ لذت آیا جس کو عربی انگلش میں پلیجر کہیں گے باقاعدہ اپنے دن کا ایک حصہ اس کے لیے رکھو یہ نہیں کہا کہ سال میں ایک آدھ مرتبہ کوئی موقع ملے عید ہے بقرعید ہے یا یہ کہ شادی بیاہ کا موقع ہے برتھ ڈے ہے تو اس وقت سیلیبریٹ کر لیں نہیں روزانہ اور اس طرح سے بیلنس کیا کہ جس طرح سے روزی کمانا اور اپنے پروردگار سے مناجات کرنا یہ سال میں ایک آدھ دفعہ نہیں ہوتا یہ روز کا کام اسی طرح سے لذت اور کبھی یہ کہا کہ اگر عقل ہے تمہارے پاس تو اس کام کے لیے تم سفر بھی اختیار کرو گے جو کسی اور کام کے لیے نہیں کرنا یہاں سے لے کے آئیے 12ویں امام کے حالات اچھا 12ویں امام کے حوالے سے ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں شعبان کا مہینہ چل رہا ہے تو ذرا ربط بھی رہے گا اور وہ جملہ یہ کہ 12ویں امام سے غیبت شروع ہونے والی تو اب اس سے پہلے والے معصومین کے واقعات میں اگر کہیں پر مس انڈرسٹینڈنگ کا چانس ہے بھی تو اس لیے امام اس واقعے کو آگے بڑھنے دیتے کہ آج نہیں تو کل ہم اس بات کو واضح کر دیں گے مگر 11ویں امام کے زمانے کا مسئلہ یہ کہ جو چیز مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر گئی اب اس کے بعد اگر یہ واضح نہیں ہوئی ہاتھ کے ہاتھ تو پورا زمانے غیبت کا ہے ڈائریکٹ لوگ امام کے کانٹیکٹ میں نہیں آئیں تو جیسے اگر ہم نے یہ دیکھا کہ 7ویں امام کے واقعے میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ آ رہی تھی کہ کھیلنا نہیں چاہیے تو اس وقت یہ میسج ملا بعد میں اس کی وضاحت ہو گئی یہ تمہارے لیے نہیں ہے یہ ہمارے بچوں کے لیے 11ویں امام کے زمانے میں اس کا کوئی چانس ہی نہیں ہے وقت ہی نہیں چنانچہ وہ واقعہ جو 3 شب جمعہ پہلے یہاں جو مجلس ہوتی ہے اس کے اندر آیا تھا اس کا میں اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ واقعہ اتنا لمبا کہ اس مجلس میں بھی مکمل نہ ہو سکا ایک گھنٹے کی تقریر میں بھی مکمل نہیں ہوگا وہ یہ کہ وہ راوی جو دشمنان اہل بیت کے بہت سارے اعتراضات سے کنفیوز ہو گیا تھا اور پھر ان کا جواب لینے کے لیے وہ امام کے وکیل احمد ابن اسحاق کے گھر پہنچا تھا تو پتا چلا کہ خود احمد ابن اسحاق امام کے وکیل ہیں وہ امام سے ملنے کے لیے سامرہ جا رہے ہیں کہ سال بھر جو خمس وغیرہ کی رقم آئی ہے وہ امام کو ہینڈ اوور کرنا تو یہ آدمی بھی امام کے ساتھ چل اور امام سے ملاقات کی اور بڑے انٹرسٹنگ اس نے سوال کیے تھے لیکن اس سوال سے پہلے اس نے یہ دیکھا تھا کہ 11ویں امام تشریف فرما اور کچھ لکھ رہے ہیں اور سامنے ایک بچہ بیٹھا جو شب براعت یا اصل لفظ نیمہ شعبان کی محفل میں نے کہا تھا کچھ لوگوں کو دکھانا ہے کہ میرے ہاں بیٹا ہو گیا کچھ لوگوں سے چھپانا تو دکھانے والا واقعہ یہ تھا کہ سامنے بیٹھا اور امام لکھتے جا رہے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھلونے جو امام کے پہلو میں رکھے جو اصل لفظ ہے وہ کھلونے رکھے وہ امام اٹھا اٹھا کے اس بچے کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا اس سے کھیلو بیٹا اس سے کھیلو 7ویں امام بکری کے بچے کو لے کے آ رہا تو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے بچے نہیں کھیلتے 9ویں امام بغداد میں 8 سال کی عمر میں کھڑا ہے کہہ رہا ہم اہل بیت رسالت کھیل کود کی جانب نہیں جاتے 11ویں امام سامرہ کی گلیوں میں خود 11ویں اپنے بچپنے میں کہہ رہا کہ اے بہلول جانا اللہ نے ہمیں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا لیکن جب 12ویں کا انٹروڈکشن کرایا جا رہا تو وہاں پہ کہا جا رہا بیٹا کھیلو بیٹا کھیلو بیٹا کھیلو اسی لیے کہ وہ جو غلط فہمی ہو سکتی تھی وہ باقی معصومین کے زمانے میں آج غلط فہمی ہوئی کل دن موجود ہے اس کی وضاحت کرنے 12ویں کے حوالے سے اب کوئی وضاحت کا دن نہیں تو بتایا جا رہا کہ دیکھو یہ پاس ہے انسان کی لائف کا اور ہمارے ماننے والے. یہ خود اپنی جگہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے جو میں نے کہا کہ فقہی مسئلے آتے ہیں کہ کیا امام کبھی کوئی مکروہ کام کر سکتے ہیں؟ حرام تو خیر کر ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن وہ کام جو حرام نہیں بٹ ناٹ ریکمینڈیڈ, کیا امام ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں؟ واقعات ہیں کہ کی کیوں کا اس لیے, یہ خود امام کا جواب کہ کچھ کام ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ مکروہ تو ہے لیکن اللہ نے جائز قرار دیا. جس میں خاص وہ واقعہ کہ پانی پینے کے لیے کھڑے ہو کے امام پانی پی رہے ہیں اور جواب بھی یہی دے رہے ہیں کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ حرام نہیں. تو اب بارہویں امام کی سیرت میں ہمیں یہ پیغام مل رہا کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ بچہ جو پیدا ہوا تو یہ بچہ نہیں ہے, بڈھا ہے, ابھی سے اس کو اتنا ڈرائی ماحول دو کہ جب تک تمہارے کنٹرول میں ہے تو مذہبی بنا رہے, لیکن جیسے ہی کنٹرول سے باہر ہوا رسی توڑا کے بھاگے. اور اس بچپنے کا ریئیکشن جوانی میں اتنا خطرناک کہ اچھے اچھے بچے ہم نے جوانی میں اس وجہ سے تباہ ہوتے دیکھے. کہا نہیں, ابھی تک تو ہم زبان سے پیغام دے رہے تھے لیکن خود ہماری سیرت اس سے الگ چل رہی تھی, تو آگے یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ لوگ ہمارے پیغام کو نہ سنیں ہمارے عمل کو دیکھیں. تو اب ہم اپنے بیٹے کے ذریعے سے وہ طریقہ قائم کر دیتے ہیں کہ تمہیں پتا چل جائے کہ نہیں, یہ بھی زندگی کا ایک حصہ. اور یہ بھی وہ بات کہ میں نے کہا نا کہ قول قول نہج البلاغہ میں پہلے امام کا قول تھا اور پھر وہاں سے ہم پہنچے آخری امام تک. اب واقعات بھی یہی کہ اب اگر ایک مرتبہ آپ کو روایتیں یاد کریں جو امام حسن اور حسین کے حوالے سے آتی, اس میں یہی تو ہے نا کہ آپس کے اندر کبھی کشتی کا مقابلہ ہو رہا, کمپٹیشن مختلف حوالوں اور انداز سے ساتھ یا ایک واقعات. اب یہ سب کو اپنے ذہن میں رکھیے تو اب میری تقریر شروع ہو رہی, اور وہ تقریر اس بات کا نام کہ واقعان جتنا زیادہ اسلام نے عبادتوں پہ زور دیا اسی کا ایک پارٹ بنا دیا اس انٹرٹینمنٹ کو بھی, جس کے ساتھ شرط یہی آئی ہے غیر محرم غیر محرم نہ ہو, حلال طریقے سے اس کو پارٹ بنایا. اور یہ لفظ پارٹ بنایا میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ راوی امام سے ملاقات کے لیے گیا, یہ واقعہ ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا, مولا کو سلام کیا. اب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ امام جانتے ہیں لیکن ایک اسٹائل ہوتا ہے. امام نے اس کو حیرت کے ساتھ دیکھا, کہا کہ عائشہ تو آج یہاں میرے پاس کیسے آ گیا؟ امام کا انداز ایسا تھا کہ وہ بھی حیران ہو گیا, مولا کہ کوئی آنے پہ پابندی ہے؟ یعنی الفاظ یہ نہیں تھے, مفہوم یہ تھا میں تو روزانہ آتا ہوں. کہا لیکن کل ہمارے چاہنے والے اور ماننے والے مدینے سے باہر سیر و تفریح کے لیے گئے, ایک باغ کرائے پہ لیا تھا مدینے سے بہت بار, 10 دن 15 دن 20 دن اس میں رہنا تھا, کھانا پینا موج ہوئے آؤٹنگ, تو ہمارے جتنے بھی قریبی شیعہ سب گئے, تو کیسے رہ گئے؟ کیا انہوں نے تجھے انوائٹ نہیں کیا؟ امام کو یہی سوال کرنا چاہیے. کہا نہیں مولا انہوں نے مجھے دعوت دی تھی لیکن میرا دل نہ مانا. اس کے الفاظ دیکھیے, مولا میرا دل نہ مانا, ایک تو یہ ہے کہ وہ میں جا رہا ہوں باہر سیر و تفریح کے لیے, اسے مجھے کیا ملے گا؟ یہاں روزانہ صبح و شام میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں, مولا یہ 10 دن یا 12 دن یا 15 دن, یہ 10-12 میں بطور مثال کہہ رہا ہوں کیونکہ روایت میں ایک مدت کے لیے گئے, اس میں اتنے دن میں آپ کی زیارت سے محروم رہوں فقط ایک ایسے کام کے لیے جو کوئی ضروری کام نہیں, لائف کا حصہ بھی نہیں ہے, بالکل خالی وہ گھومنے پھرنے کے لیے گئے, آپ کی زیارت سے محروم رہوں اور پھر مدینے میں ہوں, روضہ رسول کی زیارت ہو رہی ہے, مسجد النبوی میں نمازیں پڑھنے کا موقع مل رہا, اب وہاں جاؤں گا تو نہ تو ایسی مسجد ملے گی ثواب والی نہ اس روضے کی زیارت ہوگی, تو وہاں مولا مجھے کچھ نہیں ملنا ہے, یہاں آپ کی زیارت آپ کے جد کی قبر کی زیارت اس مسجد کی عبادت. مولا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے شخص تو نے نہ ہم کو سمجھا ہے نہ ہمارے جد کے دین کو سمجھا, یہ جسے تو سمجھ رہا. اب دیکھیں میں پھر بتا دوں, ایک ٹیکنیکل لفظ ہے نقل بالمعنی, نقل بالمعنی جو ہمارے تمام مراجع کرتے ہیں 90% یہی ہوتا, نقل بالمعنی کا مقصد یہ کہ الفاظ بیان کرنے والے کے ہوتے ہیں, مفہوم جو ہے نا وہ امام کا ہوتا ہے, اور یہ ہر آدمی کرتا ہے یعنی ہر مرجع نقل بالمعنی حدیث, کہ امام نے فرمایا کہ یہ جو تو بار بار کہہ رہا ہے کہ یہاں یہ ثواب اور یہ مل رہا ہے, وہاں کچھ نہیں مل رہا, اس کا مطلب نہ تو نے اسلام کو سمجھا ہے نہ تو نے ہم کو یعنی اہل بیت کی سیرت کو سمجھا. اپنے مومن دوستوں کے ساتھ جانا اور بیٹھنا اور ہنسی مذاق کرنا اگر اس میں کوئی حرام چیز نہ آنے پر. ہاں غیبت نہیں ہونی چاہیے, جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, کوئی ولگر قسم کی گفتگو نہیں ہونا چاہیے. تو یاد رکھ یہ بھی اللہ کی یہاں عبادت ہے, اور کبھی کبھی یہ عبادت مسجد میں نماز پڑھنے کے ثواب سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس جمعہ شب جمعہ کو ایڈل فقہ کلاس میں ایک مسئلہ آیا کہ بعض ایسے موقع آ جاتے ہیں جس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ قرضہ واپس لینے آیا, اپنی نماز چھوڑ دیجئے, پہلے اس کا مسئلہ حل کیجئے. اس کی تفصیل آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ اس تقریر میں کیسے آ سکتی ہے. امام نے اسے پارٹ آف عبادہ قرار دیا. اور یاد کیجئے اب وہ حدیث جو کسی اور موضوع میں آئی تھی لیکن اس کا یہی مفہوم تھا. اس یہ جو دوسری حدیث میں بتا رہا ہوں اس کے لیے سورہ احزاب کی آیت کی میں نے تلاوت کی, کیونکہ پیغمبر نے اس واقعے کے آخر میں اس آیت کو بھی ریپیٹ کیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ. تو وہ کیا واقعہ پہلے آ چکا ہے, وہ بہت مشہور واقعہ ہے کراچی میں, تو ہم لوگ ہر دو تین مہینے کے بعد کسی نہ کسی مجلس میں یہ واقعہ سنتے ہیں. جلال کے عالم میں اس طرح پیغمبر اپنے حجرے سے باہر نکلے کہ پیغمبر کی آواز کندھوں سے نیچے تھی اور زمین پہ جھلکتی بھی جا رہی تھی. اب وہ حجرہ رسول اور منبر کوئی بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے اس دروازے سے, یہ ہوگا, لیکن بہرحال ابا کندھوں سے ڈھلکی بھی ہے, زمین سے رگڑ کھاتی بھی جا رہی ہے پیغمبر جلال کے عالم. اب یہ انداز ایسا تھا کہ ساری مسجد جو تھی ذرا ٹینشن ہو گئی, پیغمبر ناراض لگ رہے ہیں, پیغمبر جلال کے عالم میں لگ رہے ہیں, پیغمبر منبر پہ گئے اور کہا کہ اے مدینے والو یہ میں کیا سن رہا ہوں, یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ تم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسلح بچھا کر اس طرح سے بیٹھ گئے ہیں کہ نہ وہ گوشت کھا رہے ہیں, گوشت مینس لذیذ غذائیں, اچھی غذا, نہ وہ خوشبو لگا رہے ہیں, خوشبو کا مطلب اپنی ذات کی جانب سے بالکل لاپرواہ نہیں, گندے کپڑے ہیں, میلے کپڑے ہیں, بکھرے ہوئے بال ہیں, بدبو آ رہی ہے. وہ ہر زمانے کا طریقہ ہے, جیسے یہاں پہ پھٹا ہوا کپڑا ہی مثلاً اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بہت توجہ دے رہے ہیں اپنے لباس پر, وہ ایک الگ چیز ہے, خوشبو نہیں لگا رہے ہیں. اور میں نے سنا ہے کہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا رہے ہیں. اور کس لیے مسلح بچھا کے بیٹھے ہیں, یہ تمہیں کیا ہو گیا, میں کیا سن رہا ہوں, یعنی الفاظ کا ہڈن انڈر لائن, میرے شہر میں میرے ہوتے ہوئے میرے دین پر اتنا بڑا ظلم. پھر پیغمبر کا اگلا جملہ یہی تو تھا کہ کیا تم لوگ مجھ سے زیادہ مقدس و متقی اور پرہیزگار ہوں, میں بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں, میں خوشبو بھی لگاتا ہوں, میں لذیذ غذائیں بھی کھاتا ہوں, اور یہ سب چیزیں میری سنت ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, اور جو میری سنت سے روگردانی کرے گا وہ میرا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اب یہ تین خالی ان تین چیزوں کی بات نہیں, بات اس مس کنسپٹ کی ہو رہی ہے جو دنیا کے تمام مذہبوں کے اندر کامن, ہر مذہب میں سوائے اسلام, اور وہ یہ کہ تقدس اور تقوی کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ آدمی دنیا کی لذتوں کو چھوڑے, غار میں جا کے بیٹھے, پہاڑ پہ جا کے بیٹھے, گرجے میں جا کے بیٹھے, ہندو سادھوی بنے, بدھ موک بنے, عیسائی راہب بنے, نہ شادی کرے نہ خاندان کا نظام سنبھالے. ہر مذہب کے اندر یہ چیز کامن ہے سوائے اسلام کی. جہاں پیغمبر اس بات سے ناراض ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری لذتیں ہیں جس کو میں خود استعمال کر رہا ہوں, کیا تم مجھ سے زیادہ مقدس و متقی؟ لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ بات کا رخ جنرل ہے, ابھی تک زیادہ واضح بات نہیں ہونے پائی, اب میں باقی باتوں کو چھوڑ دے رہا ہوں, ورنہ سورہ نور کی وہ آیت جو آج تلاوت تو کی گئی اور ترجمہ بھی ہو گیا, اور سورہ جمعہ کی آیت کے حوالے سے بات کو آگے بڑھانا ہے, لیکن نہیں, پھر بات بہت پھیل جائے گی. تو بار بار اس چیز پہ زور دیا گیا کہ یہ انٹرٹینمنٹ, یہ اپنے نفس کو لذتیں پہنچانے کا عمل, قل من حرم زینت اللہ التی اخرج للعباد, قرآن سوال کر رہا ہے, یہ عیسائی اور یہودیوں کے مقابلے وہ کہتے ہیں نا کہ جی اگر مقدس بننا ہے تو سب چیزیں چھوڑ دو, کون ہے جس نے اللہ کی پیدا کی ہوئی لذتوں کو اس کے بندوں کے لیے حرام کیا, اللہ نے کس کے لیے یہ حلال چیزیں پیدا کی, اور کبھی صرف ہمیں ہدایت کے لیے. یہ وہ چیز تھی جو تقریر کے بیچ میں آگے کہ کیا امام کبھی کوئی مکروہ کام کر سکتے, پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ شہد کو اپنے لیے ممنوع قرار دے دیا ایک پرابلم کی وجہ سے. ہر ایک کو معلوم ہے سورہ تحریم قرآن کریم کا سورہ نمبر 66 شروع اسی بات سے ہوتا ہے. تو پہلا جملہ یہ تھا جو قرآن کی آیت آئی, پہلی آیت یہی ہے کہ اے حبیب جب ہم نے اسے حلال کیا تو تم کیوں اسے اپنے آپ پہ حرام کر رہے؟ فقط چند لوگوں کی خاطر. بہت سارے اس کے اندر میسیجز, لیکن اس کا خلاصہ یہ کہ لفظ ہیں, یہ پلیزر, یہ انٹرٹینمنٹ, اسے اللہ نے نہ صرف یہ کہ جائز کیا بلکہ اس کو عبادت کا ایک حصہ بنایا. اس روایت کو ذہن میں رکھ کر کہ روضہ رسول اور امام کے چہرے کی زیارت ٹھیک ہے, لیکن ہر چیز کے اندر تبدیلی چاہیے ہوتی. انسان کا نیچر ہی کچھ ایسا ہے کہ تنوع چاہتا ہے, کیا ڈائیورسٹی, مختلف چیز. حتیٰ یہ کہ جب کسی نے یہ کہا, وقت نہیں ہے کہ میں پوری حدیث پڑھوں واقعہ سمیت, کہ مولا ٹھیک ہے یہ بات صحیح تو ہے, لیکن میں نے اپنا نیچر ایسا بنا لیا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی طرف جانے کی. ٹھیک ہے, اسلام نے اس کو کہا کہ کرو, یہ پکنک پہ جاؤ, انٹرٹینمنٹ کرو, لیکن میں نے اپنے آپ کو چینج کر لیا, مجھے ضرورت نہیں ہے. جن کو ضرورت ہو رہی ہے وہ جان. اس وقت امام نے پھر وہ جملہ کہا, ان شیطان یجری ابن آدم کا مجرا دم. ارے شیطان انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. تمہیں خود پتا نہ چلے گا, تمہارا خود اپنے آپ پہ کنٹرول نہ رہے گا. میں نے یہ نہج البلاغہ, میں نے مولا کہتے کتنے ہی کثیر عبادتیں کرنے والے دیکھے جنہوں نے اتنی عبادتیں کر لی کہ بعد میں پھر بھول کر بھی سجدہ کرنے کے لیے نہیں آ رہے. ہمیں نہیں پتا کہ آگے چل کے کیا ہونے والا. ہم نے کہا جی ہم نے اپنا نیچر بنا لیا, ہمیں نہیں دیکھنا ہے ٹیلی ویژن, ہمیں نہیں سننا ہے ریڈیو, ہمیں نہیں پڑھنا ہے مثلا کوئی ناول وغیرہ, ہمیں ضرورت نہیں, ہماری زندگی گزر رہی. نہیں, جس طرح سے پریشر کوکر کے اندر کچھ نہ کچھ وہ بھاپ نکلنا چاہیے ورنہ آگے چل کے پھٹ سکتا, تو باقاعدہ یہ کہا گیا. اب میں بہت چھوٹی سی ایک بات کہتا ہوں, چھوٹی چھوٹی بات میں اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ یہ تفصیل میں جاؤں گا تو اتنے انٹرسٹنگ واقعات ہوں گے, ٹاپک بدل جائے گا. ہمارے تمام مراجے, اور آج کے نہیں کہ لوگ کہتے ہیں بھائی آج کے تو ہی ماڈرن مراجے, یہ طریقہ کار رہا تھا اس حدیث کی وجہ سے کہ سال میں باقاعدہ ہر سال دو مہینے کے لیے حوضہ علمیہ, جس سے زیادہ عبادت کی تو جگہ ہی نہیں, جہاں 24 گھنٹے قال اللہ و قال رسول اللہ ہی ہوتا, یہ خدا نے کہا, یہ رسول نے, دو مہینے ہر سال حوضہ علمیہ چھوڑ کے جاتے ہیں, کوئی باغ کرائے پہ لیتے ہیں خود, اور اس کے بعد گھر والے اور عزیز رشتہ دار قریبی شاگرد, اب بالکل پلیجر کے موڈ کے اندر دو مہینے گزارے جاتے ہیں. حوضہ علمیہ بند ہو جاتا, مسئلے مسائل پہ گفتگو بند ہو جاتی ہے, ایک سسٹم چل رہا ہے کہ جن کے مسئلے ان کو جواب ملے گا, لیکن مرجے چلے جاتے ہیں. اور اس حدیث کی وجہ سے جس میں امام نے بہت زیادہ تاکید کی کہ تمہیں خود نہیں پتا کہ آج جس چیز کو تم سمجھ رہے میری ضرورت نہیں ہے, آگے چل کے یہ کتنا نقصان پہنچائے گی. جس طرح غذا جو ہے, فوڈ, آپ نے کہا جی بس میری عادت ہو گئی ہے اب مجھے گوشت نہیں کھانا, میں نے بنا لیا اپنے آپ کو پورا ویجیٹیرین, لیکن کسی بھی نیوٹریس سے پوچھئے کہ کھانے کا جو پیرامائٹ بنتا ہے اس کی جو ضروری چیزیں, چاہے آج آپ کو اس کی ضرورت نہ لگے آگے چل کر پچھتائیں گے اور اس کے نقصان دہ اثرات ہوں گے. اسی طرح سے اسلام نے بھی جو ایک قسم کا یہ عبادتوں کا سسٹم بنایا کہ اتنی دیر اللہ کو دو, اتنی دیر اپنے معاش کو دو, اور اتنی دیر لذتوں کو دو, تو وہ اس لیے بنایا کہ ہمیں نہیں پتا کہ نفس جو ہے یہ آگے چل کے اس کا کتنا بھرپور انتقام ہم سے لے گا, اور ہم سے نہ لے سکا تو ہماری اولاد سے لے گا. تو تاکید ہے زور. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مطلب انٹرٹینمنٹ کا. ان جنرل بات کہ اسلام کی ایک بہت بڑی جو خوبی, وہ یہ دو چیزیں چھوٹی سی مجھے بتانا ہے اور اس کے بعد پھر تقریر کے آخری حصے پہ جاؤں. اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی وہ یہ کہ سوائے چند چیزوں کوئی بہت ہی سیٹ قسم کا سسٹم بنا کے نہیں رکھا. دیکھیے بظاہر تو یہ چیز ذرا خرابی سے نظر آتی ہے نا, ہر نظام بنا کے دے دیتا, نہیں, اکثر سسٹم آپ کو اسلام میں ایسے نظر آئیں گے کہ چند سیٹ اصول دے دیے کہ یہ چیزیں غلط ہیں اور یہ چیزیں ضروری ہیں, اس کے بعد باقی اس سسٹم میں جو چیز تم چاہو شامل کر سکتے. وہ اسی کہ زمانہ بدل رہا, ہر زمانے کے اپنے ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں. جو 50 سال پہلے کا انٹرٹینمنٹ ہے جس سے آپ مزہ لے رہے ہیں, وہ آپ کے بچوں کا نہیں ہے انٹرٹینمنٹ, ان کے لیے سزا ہے وہ, اور جو آپ کے بچوں کا انٹرٹینمنٹ ہے وہ آپ کے لیے ایک سزا. خالی کھانے پینے کی حد تک نہیں, واقعا اس کا میک ڈونلڈ کا برگر ہمارے لیے سزا, ہم کو کھلائے گا تو ہم مجبوراً تو کھائیں گے کہ جیسے کوئی سر پہ تلوار لے کے کھڑا ہے, مزہ بالکل نہیں آئے. اور آپ کی جو بیسن کی روٹنی یا مکئی کا ساگ ہے وہ اس کے لیے ایک سزا, اور یہ اسلام نے اس چیز کا خیال رکھا. عذبوا اولادکم بغیر زمانکم فانه خلقوا لزمانکم لا لزمانکم لزمانہم لا لزمانکم. اپنی اولاد کی ٹریننگ کرو ان کے زمانے کے اعتبار سے, کیونکہ اللہ نے ان کو ان کے زمانے کے لیے پیدا کیا, تمہارے زمانے کے لیے پیدا نہیں کیا. ایک ایسا مختصر سی حدیث, اتنا بہترین فارمولا اسلام نے دے دیا. تو کچھ سچ چیزیں بنا دی کہ یہ چیزیں واجب ہیں یہ کبھی نہیں چھوڑی جائیں گی, یہ چیزیں حرام ہیں یہ کبھی نہیں کی جائیں گی, اور وہ بہت ہی لمیٹڈ. کچھ ایسا ماحول بن گیا کہ حرام چیزیں بہت کامن ہو گئی ہیں, تو اس کا ممبر سے بار بار تذکرہ ہوتا تو سننے والوں کو شاید یہ امپریشن ملے کہ یہاں تو ہر چیز ہی اسلام میں حرام, نہ بول سکتے ہو, نہ ہنس سکتے ہو, نہ اٹھ سکتے ہو, نہ بیٹھ سکتے ہو. نہیں, ایسا نہیں, بہت ہی لمیٹڈ. انسانی زندگی کے سینکڑوں اعمال میں مشکل سے 100-125 حرام ہیں جو ہمیں پیش آتے ہیں, پوری ہول لائف میں ساری چیزیں ملا کر. وہ ان سے اپنے آپ کو بچا لو, جو واجبات ہیں ان کا تذکرہ کرتے رہو, ان کو نہ چھوڑ, باقی سسٹم تمہارے ہاتھ میں. بہت ہی شارٹ بات کر رہا ہوں, پولیٹیکل سسٹم. اب یہ ایران نے جو پولیٹیکل سسٹم ایڈاپٹ کیا, جو 100% کے قریب ڈیموکریٹک, تذکرہ نہیں ہوتا, میڈیا اس کا ذکر نہیں کرتا, لیکن ایسے سخت ترین حالات میں ایران نے الیکشن کرائے تھے, اور پراپر الیکشن کے, ہر الیکشن کے بعد نیکسٹ الیکشن اپنی ڈیٹ پر ہوگا. عراق کی جنگ چل رہی, ایران کی ساری قیادت شہید کی جا رہی, ہزاروں بیواؤں یتیموں کا مسئلہ سر پہ سوار, شاہ کی وجہ سے, اس کے بھاگنے کی وجہ سے سسٹم سارے ٹوٹے پوٹے, ہر الیکشن اپنی تاریخ پہ ہوا. یہ تو ویسٹ میں بھی نہیں ہوا تھا. سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر 1940 کے الیکشن پوسٹ پون کر دیا گیا کہ جی ورلڈ وار ہے, اس میں کہاں سے الیکشن ہوتا ہے. ایران نے اس سے بدترین حالات میں کہا, میڈیا نہ مانے وہ دوسری بات. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں ڈیموکریسی ہے؟ اور اگر 100 سال بعد ایک نیا سسٹم کوئی آئے گا اور وہ اڈاپٹ کریں گے ہم لوگ, تو پھر لوگ یہ سوال کریں گے. نہ ڈیموکریسی ہے, نہ ڈیموکریسی پہ پابندی, نہ مونارکی ہے, نہ مونارکی پہ پابندی. ایک سسٹم یہ ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں پالیٹکس میں, یہ چیزیں واجب. ان دو کا خیال کر کے اپنے حالات کے تحت جو سسٹم بناؤ گے اسلام اس کی اجازت دے گا. اسلام کا اکنامیکل سسٹم کوئی ایسا سیٹ اصول ہے کہ لوگ کہیں جی 1400 سال پہلے کی جو بہت ہی سمپل قسم کی ٹریڈ ہوتی تھی, کیا آج کی اس 21st century کے اندر نیو یارک کے وال اسٹریٹ اور ڈان جون اور پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی چیزیں اس کے ساتھ وہ چل سکتی؟ نہیں. وہ تو اسلام نے اتنا فلیکسیبل سا رکھا, کچھ چیزیں واجب ہیں تجارت میں, بزنس میں, کچھ چیزیں حرام. حرام چیزوں کو اوائڈ کرو, وہ کتنی ہیں؟ 5 یا 6. کیونکہ دنیا کی تجارت صرف 6 چیزوں کا نام, وہ 5-6 چیزیں حرام ہیں, 2-3 چیزیں واجب ہیں. اس کے علاوہ اپنے حالات کے تحت جو اکنامیکل سسٹم بناؤ اسلام اس کو قبول کرتا, فلیکسیبلٹی. اور یہی مسئلہ انٹرٹینمنٹ کی حد تک آتا کہ کچھ چیزیں ایسی جو حرام ہیں اسلام, اس کو ٹچ نہیں کرنا, کچھ واجب. دیکھیں ہر انٹرٹینمنٹ کی ایک ہی شرط, جو سورہ نور اور سورہ جمعہ کی آیتوں میں پوزیٹو اور نگیٹو طریقے سے آیا, کہ ہر انٹرٹینمنٹ بیسک پہلی کنڈیشن یہ کہ اس کی وجہ سے رجال لا تلہیہم بیع ولا تجارۃ عن ذکر اللہ, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو لہو, کھیل تماشا, پلیجر اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا. چنانچہ آیت اللہ سیستانی کی انگلش والی کتاب میں ایک لائن میں یہی جواب تو ہے کہ ایسا انٹرٹینمنٹ جس کی وجہ سے واجب نماز یا کوئی اور واجب نہ چھوٹنے پر. بس اتنا خیال رکھنا یہ واجبات کی حد تک. اور یہی سورہ جمعہ کی آیت میں کنڈیم والی منزل پر, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا تَرَكُوكَ قَائِمًا, جب وہ تجارت دیکھتے ہیں اور کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. تجارت حرام نہیں تھی, کھیل تماشا حرام نہیں تھا, نماز کو چھوڑ کے بھاگنا اور پیغمبر کو چھوڑ کے بھاگنا یہ حرام. یہ نہ کرو تو کیا خود رسول اللہ نے وہ تجارت نہیں کی؟ خود رسول اللہ نے وہ کھیل نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ لوگ بھاگے؟ ہر ایک کو معلوم ہے نا, پڑھے لکھے آدمی کو, کہ وہ کیوں, کون سا کھیل تھا؟ اونٹوں کی دوڑ شروع ہو گئی تھی, اونٹوں کی دوڑ شروع ہوئی تھی اور ادھر نماز چل رہی تھی, وہ دوڑ کے یہ جو ریس شروع ہوئی اس کی وجہ سے بھاگے وہاں. کیا خود پیغمبر اونٹوں کے ریس کے کمپٹیشن نہیں کراتے؟ کیا پیغمبر گھڑ دوڑ کے مقابلے نہیں کراتے؟ خاص جس مقصد کے لیے قرآن ان کو کنڈیم کر رہا ہے کہ یہ کھیل تماشے کے لیے بھاگے, تو کون سا کھیل تماشا تھا؟ کیا نعوذ باللہ کوئی ڈانسر آ گئی تھی جس کو دیکھنے بھاگے تھے تو قرآن کنڈیم کر رہا ہے؟ نہیں, کوئی ڈانسر نہیں آئی. کیا کوئی میوزیشین آئے تھے, کوئی مائیکل جیکسن آیا تھا, کوئی گروپ آیا تھا ایسا, کوئی نیا البم نکل رہا تھا جس کے لیے بھاگے تھے؟ نہیں. وہ بھاگے تھے جس کھیل کے لیے وہ کھیلتا جو رسول اللہ خود کرواتے تھے. اب باقاعدہ پیغمبر اس کے لیے ایک میدان مقرر کیا تھا کہ یہ میدان یہاں پہ نہ کوئی بازار لگے گا نہ کوئی مکان بنائے گا, کیونکہ یہ یہاں پہ ریس ہوتی, یہ ریس کی جگہ. تو جس چیز کی وجہ سے قرآن ان کو کنڈیم کر رہا ہے دو چیزیں, وہ دونوں چیزیں رسول اللہ نے خود اپنے زمانے میں اس آیت سے پہلے, اس آیت کے دوران, اس آیت کے بعد انجام دلوایا, تجارت اور یہ گھڑ دوڑ. پھر کنڈیم اس بات کا نہیں کیا جا رہا, کنڈیم اس بات پہ کیا جا رہا ترکو کا قائمہ, نماز کے عالم میں رسول کو اکیلا چھوڑ کے کیوں چلے گا. تو یہ کنڈیشن اگر فلفل ہو جائے کہ انٹرٹینمنٹ ایسا ہو کہ اسپیشلی نماز اور ویسے جو باقی واجبات ہیں وہ اس سے افیکٹڈ نہ ہو. اور دوسری بات کیا, کوئی جو حرام چیزیں وہ اس میں انوالو نہ ہو. تو ہر قسم کے انٹرٹینمنٹ کی اسلام میں اجازت ہے. نو ڈاؤٹ کہ کچھ سرٹن انٹرٹینمنٹ ہے جس کو اسلام نے انکریج کیا, خود انٹرٹینمنٹ کو تو انکریج کیا وہ شروع کی تقریرات کی, اور اس کے بعد بھی اس میں کچھ سرٹن ٹائپ کے انٹرٹینمنٹ ہے جس کا ثواب اور بتایا. کھانا پینا اسلام نے کہا یہ چیزیں حرام ہے, یہ مت کھاؤ باقی سب کھا لو, لیکن پھر انکریجمنٹ ہے نا کہ کھجور کھانا زیادہ بہتر, واجب نہیں. مجھے اسلام کی خوبی ہے کہ واجبات و حرام کم رکھیں, ریکمنڈیشن اور مکروہ چیزیں زیادہ رکھیں, تاکہ جو بینیفٹ لینا چاہے اس کو ایک گائیڈ لائن ملے کہ یہ چیزوں کا فائدہ ہے, لیکن وہ اتنا سخت طریقے سے ایک سسٹم بن کے نہ آ جائے جو اسٹالن کا یا مسولینی کا یا ہٹلر کا سسٹم. کا کھجور بہترین چیز ہے, چنانچہ اگر رمضان میں فطرہ بھی نکالو تو ثواب کھجور کا ہے, لیکن شراب نہیں پی سکتے ہو, سور نہیں کھا سکتے ہو, باقی چیزیں حلال. یہی انٹرٹینمنٹ میں بھی کہ کچھ سرٹن ٹائپ کے انٹرٹینمنٹ کو انکریج کیا, جو پیغمبر اسلام اور امام حسن و حسین کے واقعات میں آتا ہے, تیر اندازی, شوٹنگ, درود بھیجے محمد والے, گھوڑ دوڑ, اونٹوں کی دوڑ, شوٹنگ کے مقابلے, اور ایک ٹائپ کے جو ریسلنگ کے مقابلے, اور ان کا پرپز بھی بتا دیا. پرپز وہ چیز ہو گئی کہ جہاں سے ہماری تقریر کا رخ چینج ہو سکتا ہے, اس لیے میں ادھر جا نہیں رہا ہوں. کہ اگر انٹرٹینمنٹ کے ذریعے بھی, اگر انٹرٹینمنٹ جو تم کو اللہ اسلام نے اجازت دی, اگر اس کے ذریعے بھی تم ریلیجن کو کوئی سروس دے سکو, تو کیا وہ زیادہ اچھا انٹرٹینمنٹ نہیں؟ ایک ٹکٹ میں دو مزے, آم کے آم گٹھیوں کے دام, تمہارا انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے گا, اسلام کو سروس بھی ملے گی. تو یہ والے انٹرٹینمنٹ کہ ہر بات کے لیے سزاوار ہے کہ اپنے بیٹے کو سباحت یعنی سوئمنگ سکھائے, اور اپنے بیٹے کو گھڑ دوڑ یعنی ریسنگ سکھائے, اور اپنے بیٹے کو شوٹنگ سکھائے, کئی انٹرٹینمنٹ کے طریقے بھی ہیں. ان چیزوں میں کتنا لوگوں کو مزہ آتا, آج کل بھی سنا ہے کوئی گھوڑ دوڑ وغیرہ ہو رہی ہے, خیر مجھے ان چیزوں کی تفصیل نہیں پتا, لیکن کیا اس کے ذریعے ذرا ریلیجن کو بھی سروس ملے گی؟ کہ یہ چیزیں وہ جو میدان جہاد میں مسلمانوں کے کام آنے والی, لیکن کیا یہ ہے فائدہ؟ اس لیے ان چیزوں کو ہم انکریج کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ یہی والا انٹرٹینمنٹ جس طریقے سے باقی چیزوں کے لیے کہا کہ سرٹن حرام اور واجبات کو ہم بتا دیں, باقی اپنے حساب سے اپنے زمانے میں تم خود بناؤ گے. کیا کھانا ہے, کیا پہننا ہے, لباس, وہ 1400 سال پرانا لباس تو نہیں آ رہا, کھانے 1400 سال پرانے کھانے تو نہیں آ رہے, اسی طرح سے انٹرٹینمنٹ کا یہ بہتر ہے وہ والی انٹرٹینمنٹ, لیکن اپنے حساب سے بنا, اور اپنے حساب میں بھی اس کا خیال کرتے ہوئے کہ تمہارا زمانہ الگ ہے, تمہاری اولاد کا زمانہ الگ, تم اپنے زمانے کے حساب سے انٹرٹین کرو, جو تمہاری اولاد وہ اگر تم سے اختلاف کر کے حلال چیز اپنے زمانے والی اختیار کرے تو اس کو وہ اختیار کرنے. اس کے اندر ایک چھوٹی, میں نے کہا دو باتیں, کہ پہلی بات تو یہ بتائی کہ ان چیزوں میں اسلام نے واجب اور حرام کے بعد گیند آپ کے کورٹ میں پھینک دی, اور دوسری ایک بات اور بتائی, وہ کیا؟ وہ یہ کہ اولاد کو بھی جو انٹرٹینمنٹ کی اجازت دو تو بہتر یہ کہ اس کے زمانے کا خیال کر کے ایک سسٹم اس کو بنا کے دو, پھر وہ خود جیسے جیسے میچیور ہوگا اس کے اندر چینج کرے گا, امینڈمنٹ کرے گا, یہ اس کی مرضی. ایک جملہ آپ نے اکثر علماء سے آج کل سنا ہوگا محرم کے دنوں میں, میں تو یہاں نہیں ہوتا ہوں تو میں دونوں اعتبار سے اس جملے میں کوالیفائی نہیں کر رہا ہوں, میں یہاں ہوتا بھی نہیں ہوں, میں علماء میں شامل بھی نہیں ہوں, لیکن یہ جملہ اکثر کہا جاتا ہے, جو ویسٹ کے علماء ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ تر اس اینگل سے سمجھاتے ہیں, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہیں بتاتے کہ پھر یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, وہ نماز روزے کی بات نہیں ہے کہ بھائی یہ نہیں کر سکتے, گانا نہیں سن سکتے ہو, لیکن پھر کیا سن سکتے ہو؟ اسلام میں باقی چیزوں کی طرح انٹرٹینمنٹ میں بھی ریسٹرکشن کم ہے, ڈائیورژن زیادہ. یہ نہیں کہ بھائی انسانی نیچر جو ہیومن نیچر اس میں پابندی لگائی, نہیں, ڈائیورٹ کیا کہ یہ حلال یہ حرام ہے, اسی سے ملتی جلتی کوئی چیز حلال طریقے سے, تو بجائے یہاں حرام پر جانے کے ادھر حلال پہ آ جاؤ. مولائے متقیان کا لگام والا وہ واقعہ خالی رزق حلال و حرام کی حد تک نہیں ہے کہ جی وہ جس آدمی کو وہ اپنے گھوڑے کی دیکھ بھال کے لیے 2 درہم دینا چاہتے تھے وہ پہلے ہی وہ لگام لے کے بھاگ گیا اور دکان پہ بیچا اور مولا نے 2 درہم میں خریدا اور کہا کہ یہ 2 درہم میں پہلے سے اس کو دینا چاہتا تھا, اس نے جلد بازی کر کے حلال پیسے کو حرام میں کنورٹ کیا, ملا اتنا ہی. یہ خالی رزق حرام کے لیے نہیں ہے, انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی اور بھی بہت ساری چیزوں میں کہ ریسٹرکشن کم ہے ڈائیورژن زیادہ. یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ خود اپنے نگرانی میں, خود پیغمبر ایک طریقے سے آرگنائز کر رہے ہیں اس سارے پروگرامز کو. لیکن جو خاص میں بات اس وقت کہنے چاہ رہا ہوں نا, بات تو بہت بڑھ جائے گی, وہ یہ کہ جب تک بچہ چھوٹا ہے تمہارے کنٹرول میں, تو تمہارے گھر سے بھی اس کو انٹرٹینمنٹ کا میسج ملے اور خیال کرتے ہوئے کہ یہ کس زمانے کے اندر, دیکھیں چیزیں کچھ لوگوں کو بہت اس لیے ناگوار گزرتی ہیں کہ ہمارے یہاں ہمارا سوشل سیٹ اپ اور ہمارا ریلیجس سیٹ اپ اس کے درمیان جو ایک لائن ڈرا کی گئی ہے وہ ہم لوگ بھول گئے. بہت سارے اپنے سوشل سیٹ اپ کی چیزوں کو ریلیجن کا حصہ سمجھتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلام نے حرام نہیں کہی, مگر چونکہ ہمارے یہاں کبھی نہیں ہوتی تھی تو ہم کہتے ہیں واہ ہماری زندگی میں تو نہیں ہو سکتا, ہم نے تو کبھی یہ چیز نہیں دیکھی, ہم نے نہیں دیکھی, ہمارے یہاں نہیں ہوتی, یہ ہم والی بات. اور بچے کو یا جس کو بھی اختیار کرنا ہے, آپ کی بات نہیں, اللہ کی بات, صرف سوال یہ کہ اللہ نے اس چیز کو منع کیا کہ منع نہیں کیا. اب آپ ویسٹ میں آ گئے ہیں تو یہ جو مثال میں دے رہا ہوں آپ کے لیے اتنی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے, بیکار سی مثالیں, لیکن آج تک پاکستان میں کچھ جگہوں پر اور 50 سال پہلے تو بہت سی جگہوں پر وہ کیا امام کے نام پر ایسی تقریروں کی وجہ سے. اب جو ذرا عقیدت مند اور محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں میری نماز روزے کی باتیں سن کے کہتے ہیں واہ یہ بھی ویسے ہی ہوگا, لیکن بہرحال میں نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں, ادھر کی بھی گالیاں کھانے کے لیے تیار ہوں ادھر کی بھی. مثلا ہمارے یہاں نظر و نیاز ہوتی ہے, امام کے نام پہ نظر و نیاز ہوتی ہے, اس کے اندر گلاب جامن, لڈو, قلاقند, برفی, یہ چیزیں آتی ہیں. ایک بات تو بالکل طے شدہ ہے, 1400 سال پہلے کے مدینے میں نہ گلاب جامن ہوتا تھا, نہ لڈو ہوتے تھے, نہ قلاقند ہوتی تھی, نہ برفی ہوتی تھی, یہ نہیں ہوتا, نہ پراٹھے ہوتے تھے, نہ کباب ہوتے تھے, نہ رول ہوتے تھے, نہ وہ چیزیں جو میٹھی ٹکیا جسے کہتے, شاید وہ تو آج کے بھی مدینے میں نہ ہو, 1400 سال کی بات تو چھوڑی. لیکن ہم اتنے عرصے سے دیکھتے آئے تھے کہ ہمارے یہاں کنسیپٹ یہ تھا, یہاں آ کے بہت سے کنسیپٹ آپ کے بدلے, ان میں کچھ چیزیں اگر غلط ہے تو کچھ اچھی بھی ہے. وہ جو کنسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ جی وہ کھلا نظر میں قلاقند رکھی جائے. جب کسی صاحب نے پہلی مرتبہ وہاں لا کے کیک رکھ دیا, دیکھتے آپ نانی اور دادی کی حالت. ہمارے گھرانے میں آج تک یہ نہیں ہوا, یہ تو موئے فرنگیوں کی بدعت ہے, یہ کیسے یہاں پہ آ چکی ہے؟ وہ جو مٹھائیاں ہمارے ہیں وہ بھی انڈین کلچر ہندوؤں نے بنائی. بہرحال جن کا اسٹیٹس اہل کتاب سے تو ایک ڈگری کم ہی, لیکن اسلام کو اس وقت بھی اعتراض نہیں تھا, ہندوؤں کی چیزیں تو ہوا کر, کوئی حرام چیز تو نہیں ہے نا, اس زمانے کے اعتبار سے یہی صحیح. اور آج اگر اس کے بدلے کیک آ گیا تب بھی کوئی اعتراض نہیں, لیکن آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ 22 رجب کی نیاز میں اگر آپ کیک رکھیں گے میٹھی ٹکیا نہ رکھیں گے, کھائیں گے وہ بھی نہیں میٹھی ٹکیا, آج کل کون کھاتا ہے, لیکن دیکھنا ضرور. اب یہ چیزوں پہ دیکھیے کوئی حرج نہیں, ہر چیز اپنے زمانے کے اعتبار سے, لیکن یہ میں اگزامپل صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ وقت کم ہے یہ باتیں کمپلیٹ کرنا. تو خلاصہ یہ کہ جب تک بچہ تمہارے پاس ہے تمہارے کنٹرول میں, تبھی یہ خیال تمہیں کرنا, یہ تمہارا ججمنٹ ہونا چاہیے کہ جس زمانے میں یہ بڑا ہوگا, میچیور ہوگا, اس وقت کیا چیزیں اس کی ضرورت ہے, وہ تم ابھی سے اس کو پرووائڈ کرو. خالی یہ کہے گا کہ بیٹا یہ حرام ہے مت کرو, یہ حرام ہے مت کرو, کام نہیں چلے گا. چنانچہ اس کے لیے مثال قرآن کی 4th آیت تھی جو میں نے تلاوت کی, میں بھول گیا, میں نے آج 4 آیتیں تلاوت کی, 4th آیت یہی کیا قرآن اگرچہ بات مسجد ضرار کی کر رہا ہے لیکن ایک اصول, ایک فارمولا دے رہا. کیا بات ہو رہی ہے مسجد ضرار کی؟ بات یہ ہو رہی ہے قرآن کہہ رہا کہ دیکھو ایک تو یہ مسجد ہے, لمسجد ہے, ان الذين اتخذوا مسجدا, دیکھو یہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی, زرارہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے, کفرہ مسلمانوں میں کفر پھیلانے کے لیے. مسجد کفر پھیلاتی ہے, جی ہاں, سپاہ صحابہ کی مسجدیں تو آج ہماری آنکھوں کے سامنے. وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور یہ مسجد نہیں بنائی ہے, اللہ اور رسول کے دشمنوں کو شیلٹر پرووائڈ کرنے کے لیے ایک جگہ بنائی. یہ قرآن مسجد کی تعریف کر رہا ہے جو مدینے میں بنائی گئی تھی, لیکن آج دنیا میں کتنی جگہوں پہ ایسی مسجدیں. اور عجیب بات کہہ رہا ہے, وَلَا يَحْلِفَنَّ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى, اور اگر ان لوگوں سے کہو تو یہ قسم حلف اٹھائیں گے کہ ہم نے تو صرف نیکی کرنا چاہیے. إِلَّا الْحُسْنَى, حُسْنَى کسی لڑکی کا نام نہیں ہے, عربی میں نیکی کو کہتے ہیں حُسْنَى. لَا يَحْلِفَنَّ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى, یہ قسم کھائیں گے کہ یہ مسجد تو نیکی کا تھا. واللہ یشہد انہم کاذبین, اللہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹ بول رہے, یہ کہہ رہے ہیں نا نیکی کا کام. لیکن اب دیکھیں اب قرآن کیا کہتا ہے, اب اصول آ رہا ہے. مسجد زرار خود اتنا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور اتنا آج کے زمانے کے اعتبار سے کلک کرنے والا ٹاپک ہے کہ اگر میں ادھر چلا گیا تو ایک گھنٹہ کچھ بھی نہیں. تو اب دیکھیے اصول اس کے بعد آ رہا ہے, لا تقوم فیہ ابدا, خبردار ایسی مسجد میں کبھی نہ جانا. ٹھیک ہے, آیت مکمل ہو جانی چاہیے. نہیں, وہ اللہ جو فارمولا دے رہا ہے, یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا, اس میں نہ جاؤ, یہ بھی تو بتاؤ کہ پھر کس میں جاؤ. اس چیز سے تم نے روک دیا, ہیومن نیچر میں ہے کم از کم 1400 سال پہلے کہ جھکنا ہے کسی آگے آگے عبادت کرنا, یہ تو بتا دیا, وہاں نہ جاؤ. اگر آزاد چھوڑ دو گے تو کل کسی بت کے سامنے گر جائے گا. تو اب خالی پابندی نہیں لگاؤ, ریسٹرکشن ہے, ڈائیورژن, اس کے بدلے دوسرا سسٹم بنا کے دو. چنا کے اسی آیت, کیونکہ وقت بھی نہیں ہے اور ذرا گرامر کا مسئلہ بتانا بھی مشکل ہے, ورنہ گرامر کے اعتبار سے فل اسٹاپ یہاں پہ آنا چاہیے تھا, لا تقم فی ابدا, خبردار اس میں نہ جانا, پھر نئی بات شروع ہونی چاہیے. ایسا نہیں کیا خدا نے, بلکہ اسی آیت کو ملا دیا, ایک ہی آیت چل رہی. ولا مسجد اس سے سال تکوا احق کو ان تقوم فی, اس میں نہ جاؤ, ہاں اس مسجد میں جاؤ جس کو پہلے دن سے ہی تقوی پہ قائم کیا گیا. تو اس میں نہ جاؤ, اس میں جاؤ, ہاتھ کے ہاتھ میسج دیا کہ اس سے روکو, تو وہ چیز بھی ان کو بتاؤ کہ پھر کدھر جانا ہے. یہ اس کو ڈائیورژن کہتے ہیں, انٹرٹینمنٹ ان اسلام. تو اول تو خود مولا متقیان نہج البلاغہ جس نے دنیا کفر کو ہلا کے رکھ دیا, کہ کیا کلام ہے اور کیا کتاب. فرماتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالتے ہو, اپنے نفس کو لذتیں دینے کے لیے بھی وقت نکالو. اور پھر اس میں یہ بھی بتا دی کہ جتنی حلال لذتیں سب حاصل کرو, مگر یہ خیال کرتے ہیں کہ تمہارا زمانہ الگ ہے, تمہاری اولاد کا زمانہ الگ ہے. اور پھر یہ بتا دیا کہ اس میں بھی اس بات کا خیال کرنا کہ جب اولاد نہ سمجھ تو اس وقت تمہارے گھر سے اس کو خالی یہ میسج نہ ملے کہ یہ مت کرو مت کرو, خالی ڈو ناٹ ڈو ناٹ ڈو ناٹ کا میسج نہ ملے, ایک آلٹرنیٹ اس کو بنا کے دو. اور اس کے بعد سے اب ذرا سی اس کی تفصیلات جو آپ کو خود طے کرنا, وہ یہ ہے کہ صرف یہ چیک کرنا پڑے گا کہ اسلام نے کیا کیا چیزیں حرام کی. اب اتفاق کہیے یا ویل کیلکولیٹڈ پلاننگ, کہ جس کو انٹرٹینمنٹ کے نام پہ میڈیا نے کہا, تو لگ ایسا رہا ہے کہ اسلام کی جتنی حرام چیزیں انہیں اٹھا اٹھا کے ایک جگہ رکھا اور کنسپٹ دیا کہ بس یہ ہے انٹرٹینمنٹ. تو ہم کو یہ لگتا ہے کہ واقعا جتنے انٹرٹینمنٹ ہے وہ سب تو اسلام میں حرام ہے, لیکن کتنے اسلام میں انٹرٹینمنٹ حرام. جوئے سے ریلیٹڈ انٹرٹینمنٹ کے جتنے طریقے ہیں وہ حرام, ڈانس وہ حرام ہے, ہر میوزک نہیں غنا والی میوزک یہ اسلام میں حرام. میں کھانے پینے کی چیزوں شراب اور سور کی جانب نہیں جا رہا ہوں, لیکن ایک جملہ اس کے حوالے سے آ جائے گا. ابھی تو مین جو انٹرٹینمنٹ کی چیز ہے, پوری ویسٹرن ٹریول ایجنسی دو چیزوں پہ چلتی ہے, اور یہی دو چیزیں انہوں نے اٹھا کر انٹرٹینمنٹ کا لازمی پارٹ بنایا, شراب اور شباب بس. چنانچہ اسلامی ملک میں نہیں جاتے گھومنے کے لیے, بڑے بورنگ ملک ہے. کیوں؟ یہ دو چیزیں نہیں ملتی, خالی یہی دو چیزوں کا نام زندگی. اور یہ دو چیزیں وہ ہیں جو ان کو اپنی نارمل لائف میں ویسے ہی بہت ملتی ہیں, ایسا بھی نہیں کہ بڑے ترسے بلکے. جیسے ہمارے بچے جب یہاں اسٹوڈینٹ بن کے آتے ہیں تو بڑے ترسے بلکے ہوتے ہیں نا انڈیا پاکستان, تو یہاں کھل کھیلتے ہیں, چلے وہ تو سمجھ میں بھی آ جائے. ہر آپ کسی بھی ٹریول ایجنٹ کو جا کے دیکھیں, آپ کہیں بھی ٹریول ایجنسی سے ریلیٹڈ چیزیں دیکھیں, وہی ٹورسٹ ریزورٹ بنے گا جہاں شراب و شباب ہوگی, جو آلریڈی وہ ساری زندگی اور سارا سال استعمال کر رہے ہیں. عرض کے بغیر بھی وہ ملک بہت بورنگ ہوتے ہیں. ارے ٹورسٹ تو چھوڑیے, ہمارے پاکستان میں کرکٹ ٹیمیں نہیں آتی تھی کہ جی نہ نائٹ لائف ہے, نہ کوئی ایسا ڈسکو ہے, نہ کوئی ایسی مس گیدرنگ ہے, ہم اس کے لیے کرکٹ کھیلنے بھی جانے جائیں گے. مارے بندھے کے آئی سی سی نے اب ایک لازمی قانون بنایا کہ ہر ملک کو دوسرے ملک میں اس طرح جانا. کیا یہی دو چیزیں, شراب و شباب. اب جس مسلمان ملک کو ٹورسٹ بلانا اس کو یہ دو چیزیں رکھنا پڑتی. لیکن سوچنے کی بات کہ اتنا تو بہرحال ہم سوچیں اور اپنے بچوں کو اتنا اویئر کریں کہ یہ چار پانچ چیزیں اور کیا بچے. جوا کیا زندگی صرف اور صرف گیمبلنگ کا نام؟ ڈانس, غنا والی میوزک, ہر میوزک نہیں, عورتوں سے ریلیٹڈ مردوں کے لیے انٹرٹینمنٹ اور مردوں سے ریلیٹڈ عورتوں کے لیے. اگر کہ اس نے بھی اسلام ڈائیورجن کیا, ریسٹرکشن کم کیا, یہ بہت الگ ٹاپک ہے. ٹیمپریری میرج کا ایک وہ چیز ہے اپنی جگہ پر, اور پھر یہ کہ شراب سے ریلیٹڈ بات, یہ چار پانچ چیزیں نکال دی پھر کیا بچتا ہے جو اسلام میں حرام. کون سے انٹرٹینمنٹ کے ذریعے ہیں جس کو اسلام پسند نہیں کرتا؟ گیملنگ کے حوالے سے ذرا سمے اپنے ٹاپک سے ہٹ کے ایک جملہ کہہ دوں, کیونکہ بعض مومنین نے 5 اکتوبر کے کوشچن آنسر سیشن میں اس کو پوچھا تھا, میں جواب نہیں دے پائے کیونکہ وقت بہت کم تھا, اور آپ حضرات نے پھر شیخ منصور لگائی سے بھی باقی ماندہ سوال نہیں کیے. البتہ ان کی فلائٹ کا ٹائم آ گیا تھا, نہیں میں یہاں غلطی پر تھا, تو آپ تو تیاری کر رہے تھے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں غلط فہمی میں کہہ جاتا ہوں کچھ چیزیں, تو بہرحال میلبرن کی کمیونٹی کو کریڈٹ ملتا. میں اس لیے بتا دوں کہ ریکارڈ میں بات جا رہی ہے, جی ممبر والے مشورے پر عمل ہو چکا. اچھا سب نہیں سمجھیں گے, جنہوں نے پہلا جملہ سمجھا وہی یہ جملہ سمجھیں گے. تو خیر, اب گیمبلنگ کا مقصد یہ کہ کوئی بھی کام جس کے اندر آپ شرط لگا دیں وہ تو خود بخود گیمبلنگ بن گیا. ایون اگر آپ نماز میں شرط لگا دیں, کیا شرط لگائیں, کون جلدی نماز ختم کرتا ہے؟ مثلاً پتہ رہا مثال, عجیب عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں, فرق کیجئے کوئی یہ کرے, کون جلدی قرآن ختم کرتا, کون جلدی دعائے کمیل ختم کرتا. یہ چیزیں بھی حرام ہو گئی کیونکہ شرط جہاں آ گئی وہ تو ہر چیز حرام. شرط کے بغیر, اصل مسئلہ ہے شرط کے بغیر. شرط کے بغیر 3 یا 4 ایسے کھیل جو حرام, صرف 3 یا 4. تاش یعنی کارڈز آ جاتے ہیں. اگرچہ بہت سارے لوگ اس پہ بلیو نہیں کرتے ہیں, سمجھتے ہیں جب ہم شرط نہیں لگا رہے تو تاش کھیلنے میں کیا حرج ہے. تاش شرط کے ساتھ ہر چیز حرام ہے, حتی عبادتیں بھی حرام. بغیر شرط کے تاش حرام ہے. وہ تاش سے مطلب وہی 52 پتوں والا جو گیم, اگر وہی میں نے کہا ڈائیورژن, اگر ہم کوئی دوسرا ایسا گیم بنائے جس کے اندر کارڈ ہو, اس ٹائپ کے کارڈ نہ ہو, ایسے اصول نہ ہو. آگے سیستانی کی یہ بک کوڈ آف پریکٹس فار مسلم ان دا ویسٹ میں دیکھی, انہوں کے بارے میں پوچھا تھا, بالکل جائز. خالی کارڈ, دوسرا چیس, شطرنج. شطرنج میں بھی وہی مسئلہ, وہ شطرنج, لیکن اگر اسی بورڈ کے اوپر کوئی اور گیم کھیلا جائے, جیسے ہمارے پاکستان میں گیم ڈرافٹ ہوتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, چاہے بورڈ وہی کامن. تو تاش حرام ہے, شطرنج حرام. اور اس کے علاوہ اسپیشلی آج کے زمانے میں خاص جو گیمز کی مشینیں بنائی گئی ہیں صرف اور صرف گیمبلنگ کے لیے, جیسے لاس ویگاس وغیرہ کے اندر جو خاص گیمبلنگ کی مشینیں, وہ حرام. یہ بات ہو رہی ہے بغیر شرط, بغیر شرط کے یہ صرف 3 کھیل حرام ہے, باقی جتنے کھیل, لوڈو, کیرم, اونو, ڈرافٹ, یہ تو خیر چھوٹی سی لسٹ ہے اس کے علاوہ. تو کیا اس دنیا میں صرف ایک تاش اور شطرنج ہی رہ گیا, جبکہ باقی سارے گیم اسلام نے حلال کر دی؟ اور پھر اس میں شرط کے ساتھ ہر کھیل, کھیل تو کھیل, زندگی کا ہر عمل حرام ہو گیا. بغیر شرط کے, مجھے آسٹریلیا کا نہیں پتا, لیکن یورپ اور امریکہ میں بار بار یہ رپورٹس آتی ہیں, ناٹ فرام مسلم, فرام وائٹ, کہ جی یہ ان لوگوں کی, تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لوگوں کی یہاں ترقی کی جو وجہ, خالی ان کا بریلینٹ ہونا نہیں, کہتے بھائی یہ وجہ ہے کہ گیمبلنگ میں انوالو نہیں ہوتے اور ڈرنکنگ میں انوالو نہیں ہوتے, جو ہمارے سارے مہینے کی کمائی اس دو چیزوں میں چلی جاتی ہے. تو وہ تو ایک بینیفٹ والی چیز ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا زندگی صرف اتنی لمیٹڈ ہے کہ اگر دو چیزیں اسلام نے حرام کر دی تو ہم, یہ ہمارا بچہ کہے کہ لائف میں کوئی مزہ ہی نہیں رہا, جبکہ خاص طور پہ کہا کہ نئی نئی چیزیں انوینٹ کرو. تو خیر وقت کم ہے اور باتیں بہت ساری آ گئی ہیں, تو تاش ہر صورت میں حرام ہے اور شطرنج ہر صورت میں حرام ہے. ایران کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں لوگ پیدا کرتے ہیں, اس پہ توجہ نہ دیجیے گا. اور اگر آپ کو ڈیٹیل معلوم کرنا ہے کبھی الگ سے پوچھ لیجیے گا، آج وقت نہیں. اس میں بھی ایک بات میں بتا دوں کہ ہاں یہ دو گیم اگر حرام ہیں تو پھر بالکل حرام، شرط کے ساتھ ہوں، بغیر شرط کے ہوں، باقاعدہ فزیکلی کسی کے ساتھ کھیلے، کمپیوٹر پہ کھیلے، تب بھی وہ حرام رہے گا. اس کے بعد آپ آئیے ڈرنکنگ کی جانب، وہ تو واضح کرنے کی ضرورت نہیں. ڈانس کے بارے میں بھی تفصیل آ چکی، وہ 5 اکتوبر کی تقریر میں، یہ بہرحال ایک حرام عمل. البتہ آغاز خوئی کے یہاں تو اس میں بھی گنجائش ہے، مرد مرد اور عورتیں عورتیں. تو مین جو انٹرٹینمنٹ میں جا کے ہمارا مسئلہ بنتا، وہ بنتا ہے عورتوں کے ساتھ مردوں کی مکس گیدرنگ پلس میوزک. یہی دو چیزیں ایسی ہیں اسلام کی جس میں حرام ہونے کا بہت زور، اور انہی دو چیزوں کو جب حرام کہا جاتا ہے تو ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ پھر بچا کیا، سبھی تو حرام ہو گیا. ایسا نہیں، خود اچھی آواز سے آدمی کا امپریس ہونا یہ ہیومن نیچر کا پارٹ. اس لیے اسلام نے ریسٹرکشن نہیں لگائی. ایک فرقہ تھا صرف مسلمانوں میں جس نے کہا تھا ریسٹرکشن، وہ بھی اب اپنی بات بھلا بیٹھا، وہ وہابی فرقہ تھا جو کہتا تھا کہ قرآن کو جتنا زیادہ بری آواز کے ساتھ پڑھو گے اتنا ثواب زیادہ. دنیا بھر میں طریقہ ہے کہ لوگ آ کے حکیموں اور ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں کوئی دوا کوئی طریقہ بتائیے کہ آواز اچھی ہو. اس زمانے میں لوگ پوچھا کرتے تھے کوئی طریقہ بتائیے کہ آواز بری سے بری ہو جائے. انڈیا پاکستان میں تو سندور کھلا دیتے تھے کسی اچھی آواز والے کو، لیکن اس لیے کہ وہابیت کی نگاہ میں یہ تھا. لیکن اب تو انہوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا. بہرحال اب آپ جائیے مکے مدینے میں ان کی نمازیں سنیے تو اچھی آواز ڈائیورجن. حضرت داؤد نہج البلاغہ، داؤد قاری و اہل جنت، جنت والے لوگ تو داؤد ہی کی آواز سنیں گے، پروردگار نے ان کو یہ آفیشیل پوسٹ دی ہے جنت کے اندر. تو اب دیکھیے ڈائیورجن ہے. قرآن آپ نے کہا یہ تو مذہبی چیز ہوگا، میں مانتا ہوں، میں قرآن سے اسٹارٹ کر رہا ہوں. دعائیں، زیارتیں، قصیدہ خانی، یہ سب ایک ڈائیورجن کی پہلی اسٹیج. یہ وہ لوگ ہیں جو 50% سے زیادہ مارکس لینا چاہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ بھی ہو اور ثواب والا ہو. چلیں اب آئیے جو 33% والے، مشاعرے، ترنم، غزلیں، اچھی آواز کے ساتھ کوئی بھی دنیا کی چیز پڑھنا، سب کی اجازت. ایون غزلیہ شاعری جس میں باتیں بےہودہ ہوتی ہیں لیکن ایک حد تک اجازت. جو غزل اسلام میں حرام ہے وہ صرف ایک غزل حرام، جس میں آپ واقعاً کسی مخصوص عورت کا نام یا واضح اشارہ لے کے اس کی تعریف کرے، وہ حرام. لیکن عام طور پہ جو غزل کا طریقہ ہے کوئی اس میں حرج نہیں. تو اب گانا حرام ہے، ہر اچھی آواز اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں تو حرام نہیں. اور جو میں بار بار بات کر رہا ہوں ڈائیورجن کے لیے، پھر ذرا سا مومن کو ٹائم دینا پڑے گا. انوویشن غالباً کہتے ہیں انگریزی میں، ایک نئی چیز بنانا پڑے گی. ابھی میں لاسٹ منتھ بی بی سی کی سائٹ پر ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اور اس رپورٹ کا خلاصہ یہ تھا کہ اس وقت پہلا موقع آیا ہے اس سینچری میں، یعنی سینچری سے مطلب کوئی 40-50 سال میں، کہ میوزک انڈسٹری انٹرٹینمنٹ میں دوسرے نمبر پہ چلی گئی، ورنہ اب تک نمبر 1 چل رہی ہے. اور اس کو جس چیز نے نمبر 2 کیا، جو نمبر 1 چیز آ گئی ہے ویسٹ کے اندر، وہ حلال چیز ہم نہیں کر سکتے. ہم مسلمان تو اسی میں الجھے رہے کہ مولوی کہاں کے، مہاراجے کہاں کے، 1400 سال پرانی بات کرتے ہیں، ہر چیز ان کی حرام ہے، اتنی خشک زندگی کے قائل. یہ تو ذرا قاعدے کے لوگ ہیں جو اعتراف کرتے ہیں، اور بے قاعدہ لوگ اس کے آگے بڑھتے ہیں. منخوب می شناس ہم ان پیران پارسا رہا، یہ جو کچھ ہمارے لیے حرام کرتے ہیں ان کے گھر میں جا کے دیکھو کیا ہوتا ہے. خیر، لیکن خود ویسٹ نے ہی کسی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے نہیں، وہ یہ ہے کہ آج اس وقت ویڈیو گیم جو اس کا جو کریز، اب دیکھیے یہ وہ جنریشن ہے جو بہت ہی چھوٹی، یا تو 10 سال والے ہیں جو اپنے زمانے کے لیے، ایک تو 40s کی جنریشن چل رہی ہے، 20s کی چل رہی ہے، اس سے پیچھے والی جنریشن، اس نے خود بخود انٹرٹینمنٹ کی جو سب سے بڑی حرام چیز ہے میوزک، میوزک سے مطلب وہی خینہ، اسے پیچھے ڈال دیا. ایک ایسی چیز ان کے پاس آ گئی، کمپیوٹر گیمز اور ویڈیو گیمز، باقاعدہ بی بی سی کے اندر پوری اس کی رپورٹ. اور آنے والے زمانے کے حوالے سے وہ کوئی تیسری چیز بھی انہوں نے بتائی کہ میوزک تیسرے نمبر پہ جا رہی ہے. یہ وہی آج 21st century، وہی ہمارے بچے، وہی ہمارے جوان، ایک نئی چیز بنا کے دی گئی جو حلال ہے، اس نے حرام کو پیچھے کر دیا. ہم تو خالی اپنی انرجیز ایک دوسرے سے لڑنے مرنے میں، یا پیسے کمانے میں ویسٹ کرتے رہے. میں میلبرن کی بات نہیں کر رہا ہوں, میلبرن والوں کو ایک گریس مارک دینے کو دل چاہتا, وہ میں دے بھی دیتا ہوں. تعداد بہت کم, ایک بڑا مسئلہ بنتا ہے. تعداد کی کمی جو ہے نا, اس کا مسئلہ یہ بنتا کہ جی امام باڑے میں صفائی کرنا, وہی پانچ آدمی آئیں گے, وہی چہرے. یہ ڈونیشن چاہیے, وہی پانچ سات آدمی آئیں گے. یہ کمیٹی کے لیے ممبر چاہیے, ایگزیکٹو کمیٹی کے لیے, وہی پانچ سات آدمی آئیں گے. تعداد کم ہونے کی وجہ سے یہ نقصان ہوتا ہے. لیکن ویسٹرن دنیا کے وہ علاقے جہاں بعض بعض جگہوں پر مسلمان شہروں سے زیادہ تعداد میں مسلمان پہنچ گئے ہیں, امریکہ اور یورپ میں, یہ ان کا مسئلہ تھا. انہیں یہ چیزیں بنا کے دینا چاہیے. بہت ہی چھوٹے لیول پہ کام ہوا. تو خلاصہ یہ کہ ابھی تک تو میں نے بتایا چار پانچ چیزیں جو اسلام میں حرام ہیں, اس میں بھی آپ ڈائیورژن کر سکتے ہیں. اور یہ مت کہیے کہ جی ایسا چسکا لگا دیا میڈیا نے کہ وہ نہیں چھوڑے گا میوزک کو. چھوڑ دیا اس نے, دوسری چیز سامنے آ گئی. لیکن اب میں دو تین چیزیں ذرا پوزیٹو ہوئے. شراب تو ٹھیک ہے, اس پہ تو آرگومنٹ آپ کے بچے بھی نہیں کرتے ہوں گے. ایک میوزک پہ ذرا آرگومنٹ کرتے ہوں گے. تو اس کے جو آلٹرنیٹ طریقے, زیادہ مسئلہ ہوتا ہے مکس گیدرنگ, ڈسکو اور ڈانس کا, اور پھر یہ گیمبلنگ. اب آئیے کچھ وہ چیزیں جو اسلام میں حلال ہیں, جائز ہیں. لیکن وہی مولا کی حدیث کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے زمانے کے حساب سے پالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں پرابلم ہو رہے ہیں, وہ شریعت کا مسئلہ نہیں. نمبر ایک, ہر وہ فلم چاہے ہالی ووڈ کی ہو کہ بالی ووڈ کی ہو کہ لالی ووڈ کی ہو کہ کسی بھی ووڈ کی ہو, جس کے اندر بالکل ہی پورنوگرافی میں نہیں آئے اور اس میں کوئی ایسا میسج نہ ہو کہ سننے والا جو ہے اس سے گمراہ ہو جائے. یہ جو لفظ ہے نا, یہ بہت اہم لفظ ہے, کیونکہ جتنے بھی حلال انٹرٹینمنٹ ہے اس سب میں یہ کنڈیشن ساتھ چلے گی. مخرب اخلاق نہ ہو. اب جیسے مثلا لو اسٹوریز ہوتی ہیں, ایک میچیور انسان ایک ایج پر جانے کے بعد جب میچیور ہوتا ہے, وہ سنتا سب کچھ ہے, ہنستا بھی ہے, تھوڑا مزہ بھی لیتا, پھر بھول جاتا. لیکن بہت ہی جو ٹین ایج جو ہوتی ہے, اس میں بھی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. ہر آدمی کا, ہر بچے کا نیچر اللہ نے الگ بنایا. اس میں یہ ہے کہ بہت سے دیکھتے ہیں وہ فلمیں 16-18 سال کی. اب جو بھی کہیے, یا والدین کی تربیت کہیے, یا وہ بہت کمزور ہیں, یا ڈرپوک ہیں, یا بدھو ہیں, یا ان میں اتنا کریج نہیں, وہ گھر سے نہیں بھاگتی ہیں بچی. مگر ایسے واقعات نہیں کہ انہیں فلموں کی وجہ سے بچیاں گھروں سے بھاگنے لگی. میں لڑکوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا, لڑکیوں تک کی یہ بات. تو وہ تو ہر آدمی کو چیک کرنا پڑے گا. لیکن ایسا نہیں کہ بیسیکلی فلم حرام. ہالی ووڈ سے لے کے بالی ووڈ سے لے کے لالی ووڈ سے لے کے جہاں سے ووڈ تک آپ جائیے, وہ سب جائز ہیں. پورنوگرافی نہ ہو اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کے اخلاق کو تباہ کر رہی. اب اخلاق کو تباہ کرنے کے لیے جو میں مثال دینا چاہتا ہوں, میں خود ڈر رہا ہوں, لیکن میں معصوم تو ہوں نہیں, بہت ہی زیادہ غلطیاں کرتا ہوں, کبھی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. کہ پھر جب کوئی احساس دلاتا ہے یا خود ہی احساس ہوتا ہے تو میں اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں. اخلاق خراب نہ ہو. یہ خالی فلموں کے حوالے سے نہیں, یہ ہر چیز کے حوالے سے. ایون ایک حدیث ہے, اگرچہ ویک ہے مگر بہرحال ہے, اپنے کتابوں میں اس کو پڑھتے ہوئے بھی میں ذرا پریشان ہوں کہ کہیں پوری تقریر کا میسج جو ہے ختم نہ ہو جائے. اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو, سورہ یوسف کی تعلیم نہ دو. یعنی جہاں پہ اخلاق افیکٹڈ ہونے کے چانسز ہیں, تو نعوذ باللہ میں کمپیریزن نہیں کر رہا ہوں, ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلم کو چھوڑے, قرآن کا سورہ بھی منع کیا جا رہا. لیکن یہی بات ہے کہ یہ انڈیویجول کا کیس ہے, ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی نگاہ میں یہ سب غلط. اب اگر پہلے زمانے کی عورتیں اتنا دنیا کے اندر انوالو نہ تھی, تو اس سے ان کے پروٹیکشن کے چانسز بھی زیادہ تھے. یہ ہم بہو بیٹیاں یہ کیا جانے, تو پرانا محاورہ. اور یہ تھا کہ ان کے بگڑنے کے چانسز بھی بہت زیادہ تھے. لیکن اب خود عورتیں اتنی میچیور ہو چکی ہیں کہ اب سورہ یوسف سورہ نور تو چھوڑے, یہ فلمیں بھی اتنا اثر نہیں کریں گی. لیکن یہ والی کنڈیشن, میں جو جملہ کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ والی کنڈیشن خالی فلموں کی حد تک نہیں, تو مذہبی چیزوں میں بھی آئے گی. کہ اگر کوئی مذہب کا ایسا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے جو کسی کے اخلاق بگاڑ سکتا, تو وہ اس کے لیے حرام ہو گیا. لیکن وہ ایک ایکسپشنل کیس ہے, ان جنرل فلم اسلام میں حرام نہیں. بلکہ وہی بات کہ مسجد زرار میں نہ جاؤ تو دوسری مسجد بنا کے تھی وہاں جاؤ. ایک طرح کا انکریجمنٹ ہے آپ کے مراجعے کی جانب سے کہ جو لوگ ہمارے ان چیزوں میں جانا چاہتے ہیں وہ جائیں اور ایسی چیز بنائیں کہ جو انٹرٹینمنٹ کی انٹرٹینمنٹ بھی ہو, میسج مل سکے تو بہت اچھا ہے, کم از کم اس میں خرابی بھی نہ ہو. اس کے بعد چلیے فائن آرٹس. ایک اسکلپچر بنانے کے علاوہ, یہ لفظ میں نے بڑی مشکل سے یاد کیا ہے تو غلط شاید پڑ گیا ہوں, مجسمہ بنانا اسلام میں حرام. باقی پینٹنگ, ڈرائنگ, یہ ساری چیزیں بھی, اور مجسمہ بھی جاندار کا, یہ جان کر پورے فائن آرٹس انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ, سب جائز. پوئٹری ابھی آپ نے سنی کہ ساری غزلیں سب کچھ جائز. اب آئیے ایک بڑا مسئلہ فکشن کا, ناول یا فکشن. کوئی پارٹیکولر بچہ ایسا ہو جو اس کو پڑھ کے خراب ہو جائے گا, اخلاق بگڑ جائے گا, دین کے اگینسٹ ہو جائے گا, الگ بات. ورنہ یہ فکشن اور ناول بالکل جائز. کبھی تو یہ مستحب ہو جاتا, جب نالج نہ ہو تو لوگ اس پہ چکراتے ہیں. حوزہ علمیہ کے اندر عرب کی پوئٹری اور عرب کا فکشن پڑھایا جاتا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے تو وہ زبان سمجھ میں آئے گی کہ پھر قرآن سمجھ میں آئے گی. تو وہاں تو وہ مستحب کیا واجبات کی منزل پر. لیکن کوئی مستحب واجب نہیں. ویسے ہی کسی بچے کو آج کل بہت شوق ہے بچوں کو ہیری پوٹر کا, کوئی حرج نہیں. بیسیکلی اس میں کوئی حرج نہیں. اور فکشن تو خیر ایک بہت بڑی چیز ہے, چاہے وہ بک کی شکل میں ہو, چاہے وہ سی ڈی کی شکل میں ہو, چاہے وہ فلم کی شکل میں ہو, یہ سب جائز چیزیں. صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی بڑا اپنے بچے کے بارے میں جانتا, کیونکہ ابھی آپ لوگ اس ایج میں نہیں آئے ہیں کہ آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں سوائے چند لوگوں, خود آپ کے اگر چار بچے ہیں تو ضروری نہیں کہ سب کا نیچر ایک جیسا ہو. ایک ہی چیز سے ایک بچہ بگڑے گا, دوسرا بچہ جو ہے اس کے اوپر اثر نہیں پڑے گا. تو یہ ایک انڈیویجل مسئلہ ہو گیا جو قرآن اور مسائل میں بھی چلے گا کہ اگر وہ بگڑ رہا ہے مسائل سن سن کر. کچھ مسائل آتے ہیں نا شادی سے متعلقہ, جی وہ اس کو تو پڑھ کے کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. روزانہ ایک لڑکی لے کر آئے گا کہ جی وہ مسئلہ نمبر فلاں کے اعتبار سے میرے لیے جائز ہو گئی. صبح شام آپ پریشان ہو جائیں گے اپنی بہوؤں کو انٹرٹین کرتے کرتے مسئلہ. تو اس کو لیے تو اس کو توضیح المسائل پڑھانا بھی حرام. لیکن وہ ایک انڈیویجل اور ایکسیپشنل کیس. ان جنرل یہ چار پانچ چیزوں کے علاوہ کون سی چیز انٹرٹینمنٹ کی ہے کہ جو حرام؟ ہاں اب میں حرام کی بات نہیں کر رہا, تو بالکل آخر میں آ گیا ہوں, اس لیے کہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر ہونے والی ہے, ٹاپک بہت بڑا تھا, آپ کو بھی اندازہ ہوگا. وہ یہ کہ اس کے اندر جو ویڈیو گیم اور میوزک کی مثال میں نے خود پڑھی اور خود دیکھ, اس کے اعتبار سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں ایک ضرورت یہ کہ بہرحال ہم خود اپنے بچوں کو انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کریں, اور پھر یہ بھی بتا دیں کہ خالی یہ نہیں, یہ بس یہ چار پانچ حرام چیزیں, باقی سب تمہارے لیے جائز. شرط یہ ہے کہ تم کسی واجب کو ترک نہیں کرو, یعنی نماز نہیں چھوٹے, اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسا اس میں واجب آ جاتا بس. لیکن مجھے معلوم ہے کہ جو اس وقت کی جنریشن یہاں پہ آئی, یہ کام اس کے لیے بہت مشکل ہے. دو ریزن, نمبر ایک یہ ہے کہ بہرحال یہاں کا ماحول آپ کے لیے بھی نیا, چاہے آپ کو 8-10 سال ہو گئے لیکن جس کی بیسک اسکول ایجوکیشن کہیں اور کی ہوئی وہ سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, تو آپ بھی اتنا نہیں سمجھ پائیں گے. اور نمبر دو یہ کہ بہرحال فرسٹ جنریشن اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے اتنا وقت لگاتی ہے اسٹیبلشمنٹ, جو وہ بھی ضروری کہ پھر اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ہمیں ایک بیچ والی جنریشن چاہیے, کسی طرح سے ان کو موٹیویٹ کرنا کہ وہ آگے بڑھیں, کہ یہاں کے حالات تو سمجھ چکے ہیں, اور وہ آنے والی جنریشن کے لیے چیزیں بنا کے چیک کرائیں اور اس کو رائج کریں, اور پھر وہ بھی ذرا فلیکسیبل ٹائپ کا. کیونکہ جیسا کہ کمپیوٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے, وہ انٹرٹینمنٹ کے بارے میں, کمپیوٹر کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے نا کہ 30 سال والا نوجوان 20 سال والے سے پیچھے, اور 20 سال والا جو ہے 15 سال والے سے پیچھے, اور 15 سال والا 10 سال والے سے پیچھے. میں نے جتنے بھی کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ دیکھے, میں نے خود کہیں نہیں پڑھا, لیکن ہر جگہ دیکھا ہے کہ واحد دنیا کی تعلیم ہے کہ جہاں بچے بوڑھوں کو پڑھاتے ہیں. یہی انٹرٹینمنٹ کا بھی مسئلہ ہے کہ جتنا اس کی ایج کم ہوگی اتنا وہ سمجھ پائے گا کہ اب اس وقت کس چیز کا زمانہ چل رہا ہے. صرف یہ کہ اس وقت وہ لوگ کہ جن کے بچے 18 سے 20-22 کے بیچ میں, وہ آگے بڑھائیں اپنے بچوں کو اور انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے چیزیں بنا لے. لیکن جب تک کہ یہ نہ ہو اس وقت تک ایک جنرل کنسپٹ یہ کہ اسلام ہے. بس اسی بات پہ میں بات ختم کر رہا ہوں جو میں تیسری مرتبہ ریپیٹ کر رہا ہوں, ایک بار شروع تقریر میں, ایک بار بیچ میں, ایک بار آخر میں, کہ یہ اسلام اور نہج البلاغہ اپنے خدا کے ساتھ مناجات کرنے کے لیے دن کا ایک حصہ رکھنے کو کہا ہے تو اسی نہج البلاغہ نے کہا کہ اپنے نفس کو حلال لذتیں مہیا کرنے کے لیے بھی وقت کا ایک حصہ رکھو. اور اگلا جملہ عاقل, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے نفس کو لذتیں پہنچانے کا کام نہیں کرتا وہ عاقل نہیں. یہ میرا مولا کہہ رہا عقل کل, جس سے زیادہ بہتر عقل کو کوئی نہیں جانتا ہے. اس کے بعد باتیں بہت ساری ہیں, کچھ باتیں امر بالمعروف کے حوالے سے شب جمعہ کی مجلس میں دو تین چھوٹی باتیں آئیں گی. لیکن کنسپٹ آف انٹرٹینمنٹ ان اسلام, حرام چیزوں کی لسٹ بنائیے, باقی سب حلال ہے, اور پارٹ آف عبادہ سمجھ کے اسے انجام دینا ہے. جو چیز ہمیں بری لگ رہی ہے اگر وہ شریعت میں حرام نہیں تو ہم اپنی اولاد کو اسے نہیں روک سکتے, نہیں روکنا چاہیے. ورنہ جب پھر اس کے بعد جس طرح سے وہ برس ہوتا ہے وہ پریشر کوکر, وہ نقصان اور زیادہ ہوگا. وما علینا الا البلاغ.